saya bunyi sekali itu yang kedua dari Nabi Allah kita sedikit اور آل فرعون کے بارے میں بتایا تھا کہ وہاں آل سلطان رہا تھا اور آل امام استعمال ہوتا ہے اور فرعون کے حوالے سے بتایا تھا کہ وہ کون تھا کہاں سے آیا تھا اور کس طرح وہ کس کے ساتھ آج ہم اسی فرعون کے حوالے سے اس لیے کرنا چاہیں گے فرعون جب مصر کا وزیر بن گیا اور بادشاہ وقت نے اسے اپنے قریب کر لیا جو پچھلا اس کا سارا پس منظر کر رہے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سا کہاں سے آیا تھا اور مصر میں آتے ہی اس نے سب سے پہلا کام کیا تھا جب وہ وزیر مصر بن گیا کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کا انتظار بادشاہ کا مر گیا اور تین دن تک اس کا سو رہا اور چوتھے دن مصر کے بڑے بڑے عالم بڑے بڑے موتی اور بادشاہ کے جو مر گیا تھا اس کے وزیر اس کے وزیر سارے جمع ہوئے تمام جمع ہوئے لوگ جمع ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب یہ وقت فرعون کے حوالے کر دیے کیونکہ بطور وزیر غریبوں کے لیے لوگوں کے لیے بہت کچھ کر کے تھا اور بقا رہا ایک منصوبہ بندی کے تحت وہ آگے بڑھ رہا تھا اقتدار کی طرف اس کو عوام نے لوگوں نے فیصلہ کیا کیونکہ اس نے ٹیکسوں پر سے ہماری جو ہے وہ تین سال کا ٹیکس اس نے معاف کروایا ہے اس کو اس لیے اس کو وزیر بنا دیا اب وہ جب وزیر بن گیا تو حامان جو اس کا دوست تھا اس کو اس نے اپنا بادشاہ بننے کے بعد اس نے اپنا وزیر جو ہے وہ مقرر کر دیا اب ایک روز اس نے حامان سے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ سارے کا سارا مصر یہ میری بادشاہ کے جھنڈے کو لے کر مانا جائے اور کسی کو مجال نہ ہو کہ وہ سر اٹھا کر میرے خلاف کی بات کرے سو میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے اسی طرح پوجیں کہ جس طرح خدا کو پوجا جاتا ہے لوگ میرے آگے اسی طرح جھکیں کہ جس طرح خدا کے آگے پوجا جاتا ہے حامان نے اس کو مشورہ دیا کہ ایسا تو مجھے ابھی اچانک خدا کا اعلان کرنا نہیں ہے آہستہ 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 عوام کو اپنے ہاتھ میں لے اس نے کیا کیا کہ بدھ بنا کر اس نے دور دراز کے علاقوں کی طرف پہنچا دی وہ لوگ جو مجھ تک نہیں پہنچ سکیں وہ یہ میرے نمائندے ہیں ان کی تعظیم کر دیا کریں تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے میری تعظیم کر اور بیس سال تک وہ لوگ جو ہیں وہ ان بتوں کی پوجا میں نکلا رہے اور اس سے پہلے جو اس نے کام کیا اور نقصان یہ تھا کہ اس نے اپنی خدائی کا اعلان کرنا تھا سو اس کے وزیر نے حامان کو اس کو مشورہ دیا کہ جب تک پہلے علم لوگ موجود ہیں کیونکہ یہ بڑی سرائی ہے اور بڑی سرائی تو یوسف بن یعقوب کے دین پہ چلنے والے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کے حضرت یوسف علیہ السلام کے دین کے ان کے آباء اجداد کے دین کے توحید کا مذہب ہے توحید کا دین ہے تو کسی کو خدا نہیں ماننے کے لیے تو جب تک روشنی پھیلانے والے لوگ عالم لوگ ان کے اندر موجود ہیں تب تک تیرا خدائی کا دعویٰ کرنا خطرے کے قابل نہیں ہے ایک بہت بڑی بغاوت جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی تیرے خلاف ایک بہت بڑا جو ہے وہ تیرے خلاف ایک مہاگرو پڑا ہو سکتا ہے سو سب سے پہلا کام یہ کر کہ اپنے ملک کے اندر کیونکہ بادشاہ تو ہو چکا ہے اور کسی کو تیرے حکم کے آگے سان مارنے کی مجال نہیں تو ایسا کر کے سب سے پہلے وہ جو عالم ہیں ان کے درس و تدریس پر پابندی لگائی اب فرعون نے پہلا کام یہ کیا کہ درس و تدریس اس نے بند کر دیا اب فرعون کی تاریخ سے یعنی اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ سب سے پہلے جس حکومت نے درس و تدریس کا سلسلہ بند کیا روشنی اور ہدایت کا سلسلہ بند کیا وہ فرعون تھا اور درس و تدریس کا سلسلہ بند کروانا یہ فرعونی حرکت ہے یہ فرعونی حرکت ہے اور فرعونی آرام ہے تو سو اس نے علماء پر پابندی لگا دی تو تمہیں روشنی کی جگہ کو پھیلانے کی اجازت نہیں ہے اللہ کا پیغام تم نہیں پھیلا سکتے اس کی توحید کا پیغام نہیں پھیلا سکتے سو اس نے ان کو پابندی لگا دی. اب کیا ہوا کہ وہ چاہتا یہ تھا کہ جب یہ درسوں تدریس کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور یہ لوگ چونکہ یہ ایک روشنی کا سلسلہ کو ملتا ہے اللہ کا پیغام, جب یہ رابطہ ٹوٹ جائے گا اس روشنی سے تو وہ لوگ آہستہ 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 جہالت کے گھروں میں پہنچتے چلے جائیں گے اور نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ نسلیں مرتب جائیں گی اور ان کی آنے والی جو نسلیں ہوں گی وہ چونکہ درسوں تدریس انہیں صحیح سے ملے گی نہیں, علم کے نیچے ملے گا نہیں, اللہ کا پیغام انہیں صحیح سے ملے ملے گا نہیں, تو سو وہ لوگ جہالت کی گوتیاں کھولیں گے. تو اس نے 20 برس تک اس حالت میں رکھا نہیں اپنی خدائی کا منصوبہ بناتا رہا, خیال تھا کہ میں کروں گا, لیکن اس نے اہتمام یہ کیا, دو اہتمام کیے, ایک تو اس نے درسوں تدریس کا سلسلہ بند کر دیا, علماء پر پابندی لگا دی کہ وہ اللہ کی توحید کا یا وہ پیغام نہیں پہنچا سکتے, بالکل تمام قسم کے یعنی ان کے مواعظ پر اس نے پابندی لگا دی. دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ بت بنا کر اس نے مختلف شہروں کی طرف مختلف علاقوں کی طرف بھجوا دی اور ان کو بتوں کو اپنا نمائندہ بنا دیا. اب 20 سال کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ میں خدا ہوں, اور قرآن مجید کہتا ہے کہ اعلان کیا کہ انا ربکم الاعلی, کہ میں اعلی خدا ہوں. یہ جو چھوٹے چھوٹے بت تھے مختلف شہروں میں مختلف علاقوں میں بھجوائے گئے تھے, یہ بت یہ تو میرے نمائندے تھے, وہ تو چھوٹے چھوٹے خدا تھے, اور انا ربکم الاعلی میں سب سے بڑا خدا ہوں, میں سب سے بڑا رب ہوں, میرے آگے جھکو, میرے آگے سجدہ کرو, میری عبادت کرو. اس نے اپنی خدائی کا اعلان کر دیا, ڈنکا بجا دیا اور ہر طرف اس کا خدا ہونا مشہور ہو گیا. لوگ اب وہ چونکہ ایک روشنی کے ساتھ جو ان کا رابطہ تھا وہ ٹوٹا ہوا تھا, تو لوگ آہستہ 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 اپنے علم کو بھولتے گئے, اپنی اصل کو بھولتے گئے, اپنے برکت کو بھولتے گئے. وہ لوگ یا وہ اب جہالت کی بنا پر, جہالت کی بنا پر انہوں نے اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. اور دوسرا یہ کہا کہ چونکہ ایک احسان وہ یہ کر چکا تھا کہ جب وہ بادشاہ ویسا تھا جس نے اس کو قریب کیا تھا, اس نے پہلی چال فرعون نے عوام کو مقدر کرنے کے لیے یہ کری تھی, پہلی چال کہ وہ جو ٹیکس لیتا تھا بادشاہ, ٹیکس لیتا تھا وہ جو جزیہ یا فدیہ یا ٹیکس کی صورت میں جو بھی ٹیکس پلانا جو ہے وہ مقرر تھا, تمام لوگ بتا کے غریب سے غریب ٹیکس بھی وہ دیتا تھا. تو فرعون نے اس سے مشورہ کیا کہ کہا کہ بادشاہ سلامت, میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو 1 سال کا ٹیکس ہے یہ عوام کو چھوٹ دے دی جائے میری طرف سے, یعنی وہ 1 سال کا ٹیکس میں تمہیں پے کر دیتا ہوں, میں تمہیں دے دیتا ہوں, اور 2 سال کا ٹیکس مزید جو ہے یہ ان کے وعدے کا اعلان کر دیتے ہیں تاکہ لوگ خوش ہو جائیں. اب وہ بادشاہ وہ اس کے منصوبہ کو نہیں سمجھتا تھا, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, اب اس نے 1 سال کا ٹیکس گراؤنڈ میں اپنی طرف سے مسلمانوں کو جمع کر رکھا تھا, بادشاہ کو جمع کروا دیا کہ عوام کا عوام کی طرف سے ٹیکس اس بار کا میں دیتا ہوں, تو وہ اس نے 1 سال کا ٹیکس اپنی طرف سے لیا, 2 سال کی ویسے وہاں کا اعلان کروا دیا, تو 3 سال کا ٹیکس جو ہے وہ گراؤنڈ میں جو ہے وہ عوام پاس لوگوں سے معاف کروا دیا. اب یہ کام کہتے ہو چکا تھا جس کی بنا پر لوگ جو ہے وہ اس کے بارے میں اچھی آرا رکھتے تھے, عوام کے اندر ایک جو ہے وہ جگہ بنی ہوئی تھی, ایک وہ تھا پس منظر. پھر اس کے بعد جو ہے اس نے بتوں کو یعنی اپنا نمائندہ بنا کر, یہ دوسرا قدم بتوں کو نمائندہ بنا کر مختلف مصر کے علاقوں میں بھجوا دیا اور ان کی جو ان کی یعنی تعظیم کو ان کی عزت کو اپنی عزت قرار دے دیا, ابھی بجرے کا حکم نہیں دیا, ان کی عزت کو اپنی عزت قرار دے دیا کہ یہ میرے نمائندے ہیں. اور 30 سال کے بعد اس نے تیسرا قدم یہ اٹھایا, اعلان کر دیا آنا ربو کو مجھے آنا ہے کہ میں تمہارا سب سے اعلیٰ خدا ہوں. وہ جو چھوٹے چھوٹے بت تھے مختلف علاقوں میں بھجوائے گئے تھے, مختلف چوکوں میں, مختلف شہروں میں, مختلف جگہوں میں, مختلف دیہات میں, مختلف شہروں میں جو لگوائے گئے تھے, وہ تو میرے نمائندے تھے, وہ تو ایک علامت, وہ تو ایک سائن کے طور پر, ایک علامت کے طور پر تھے, اور اصل خدا اصل رب تو میں ہوں تمہارا, انا ربکم الاعلی. اس نے اعلان کر دیا, لوگ بسوں کا نہیں کر سکتا, وہ تو بھول بھی پھٹا ہوا تھا, لوگ خدا کو بھول چکے تھے, اپنے اپنا مرکز اس کو بھول چکے تھے, اور اپنے آبا اجداد کی تاریخ کو بھول چکے تھے, اور انبیاء کی روشنی کو بھول چکے تھے. تو انہوں نے جہالت کی بنا پر اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیا, اس کو ماننا شروع کر دیا, اس کو خدا بنا دیا. اب اس نے فحاشرہ پناہ دا, اس نے لوگوں کو جمع دیا, فحاشرہ قرآن کہتا ہے فحاشرہ پناہ دا, اس نے لوگوں کو جمع دیا, فقال اور فانا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں, میرے آگے جھکو اور میری خدائی کو جو ہے تسلیم کرو. اب بنی اسرائیل میں اس کے گھر کے اندر وہ جو خاتون تھی یعنی اس کی بیوی, اب بنی اسرائیل پر اس نے ظلم و ستم شروع کر دیا, کیونکہ بنی اسرائیل کے جو اس طرح کہتے ہیں وہ یعنی اس کے آگے ابھی ان کے روشن کے طرح میں روشنی زندہ تھی, اس کو خدا نہیں مانتے تھے, اس کو رب تسلیم نہیں کرتے تھے, اب اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا. ان کے جو بوڑھے تھے وہ ان کی برادتیں فرعونیوں کی برادتیں صاف کرتے, ان کے رس سے صاف کرتے, عورتیں ان کی خدمت کرتے, ان کو خاص ان کو خادمات کے طور پر اس نے جو رکھ لیا, اور نوجوان جو تھے وہ ان کے پتھر ڈھوتے ہیں, ان کے رستے بناتے ہیں, پتھر ڈھونڈتے ہیں, اس طرح کا کام, بچے ان کی خدمت کرتے ہیں. تو اس طرح پوری بڑی ساری قوم کو انہوں نے بلوڈسٹ کر دیا. اور اس کی جو بیوی تھی آفیہ, آفیہ ان کا نام تھا, وہ بھی بنی اسرائیل تھے, لیکن ان کے اندر بھی وہ روشنی تھی جو انبیاء لے کر آئے تھے, وہ توحید کو ماننے والے ہیں, اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں. مگر فرعون نے سمجھا کہ شاید یہ بھی میری خدائی سے اقرار کرنے والی ہیں. اچھی تھی, وزیر تھی, صاحب جواب تھی, اس نے انہوں سے ان سے شادی کر لی. اب وہ آفیہ, یہ وہ آفیہ ہے جو ان پانچ خواتین میں شامل ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے بہترین اور عظیم خواتین قرار دیا, جن کو حضور نے خواتین کی سردار قرار دیا ہے اور عظیم خواتین قرار دیا. پانچ خواتین کو حضور نے عظیم خواتین قرار دیا. ایک حضرت موسیٰ کی والدہ, ایک فرعون کی بیوی حضرت آفیہ, اور تیسری حضرت مریم, مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ, چوتھی حضرت خدیجہ, اور پانچویں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. تو پانچ خواتین کو حضور علیہ السلام نے تمام خواتین کی سردار قرار دیا, سردار قرار دیا, سب سے عظیم خواتین قرار دیا. ان میں حضرت آفیہ بھی تھی. اب ان کا عظیم کردار ہمیں کس طرح جانیں گے, کس طرح انہوں نے پیار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب وہ ان کی پرورش کی, اور کس طرح ان کی خدمت کرتی رہی, اور کس طرح شیطان کے سستے تظلم سے, فرعون کے سستے تظلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچاتی رہی, اور ظاہر طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچنے کا وسیلہ بنتی رہی حضرت آفیہ. اور یہ پانچ وہ عورتیں ہیں کہ جن کی حضور علیہ السلام نے تعریف کروائی, اور جن کو خواتین انسانیت کی سردار جو ہے قرار دیا. اب یہ فرعون, اس نے اپنی خدائی کا اعلان کر دیا, اور ابرو اس نے نہر کے کنارے, یعنی وہ جو دریا تھا, دریا ہے نیل, اس کے کنارے اس نے بہت بڑا جشن منعقد کیا, اور جشن منعقد کر کے اس نے بڑے تکبر کے ساتھ اس نے اعلان کیا, کون ہے جو میری برادری کرے, کون ہے جو میرا مقابلہ کرے. یہ نہر, یہ بہنے والی نہر ہے, تاجی کی تحقیق میں میرے نیچے بہتی, میرے حکم کے تحت بہتی, اور دور دور تک میری بادشاہت کے ڈنڈے بچے ہیں, دور دور تک میری سنچائیوں کے ڈنڈے بچے ہیں, میں تمہارا خدا ہوں, میں تمہارا رب ہوں. اور وہ کہ جس کی زبان میں جمرت ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات, وہ کہ جس کی زبان میں جمرت ہے, وہ میرا مقابلہ کیسے کر سکتا. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کا اعلان کروا چکے, اس نے کہا کہ وہ جس کی زبان میں جمرت ہے, وہ یعنی جمرت سے بڑا کیا کہ وہ الفاظ بعض الفاظ شہر شہر کے بولتے تھے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں آپ نے ایک بار وہ انگارہ اٹھا کر, انگارہ آپ انگارہ اٹھا کر اس کی زبان پر رکھ دیا, جس کی بنا پر زبان میں لبنت پیدا ہو گئی, چہ چہ کر الفاظ الفاظ صحیح طور پر ادا کرتے ہیں. تاکہ وہ کون ہے, وہ میرا مقابلہ کیا کرے گا, جس کو صحیح بولنا نہیں آتا, جس کی زبان میں لبنت پیران کر دیا, بتاؤ لوگ کون ہے تمہارا خدا. لوگوں نے بات سنی, تمہارے ساتھ قرآن مجید کہتا ہے پس تقا پاکو بہو, بس اس کی قوم نے اپنی عقل کو کھو دیا, اپنی عقل کو کھو دیا, اب عقل کو کھو کر اس قوم نے اس کو خدا مان لیا, رب مان لیا. اب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس فرعون کی عمر میں توازن کر دیا, یعنی ظالم کی رسی کو دراز کر دیا, کہ یہ دیکھیں کہ کہاں تک جاتا ہے, کیا کرتا ہے, تاکہ اپنی سرکشی میں بڑھتا رہے, اور گرافی کو وقت آ جائے کہ اس کو میرا عذاب جو ہے وہ اپنی گلی میں گئی. انہیں دنوں اتفاق یہ ہوا کہ دریا نیل خشک ہو گیا. اب دریا نیل جب خشک ہو گیا تو لوگ سارے سارے اتفاق ہے, اور کہا کہ جاؤ ہم تجھے اپنا رب تو تب مانیں گے, سجا تو تجھے کرتے ہیں, لیکن حقیقی طور پر تجھے اپنا رب, اپنا مالک, اپنا خالق تجھے تب مانیں گے اگر یہ خشک دریائے نیل کو بہا دے, اس کا پانی پی کے چلا دے. تو اگر اس کا پانی پلانے میں کامیاب ہو گیا تو ہم تجھے اپنا رب صحیح مان کے اپنا رب جو ہے وہ تسلیم کر دیں. جب تمام طرف ہر طرح سے گزارنا بڑا کہ میں میری ایک نسیا کی بات تھی کہ میں خدا بھی کہہ رہا تھا, اور اگر دریائے نیل بھی سوکھا پڑا ہے, لوگ پیاسے ہیں, تحت کا خطرہ ہے, یعنی جب زمینوں کو پانی نہیں ملے گا تو زمینیں بھی کہاں پہ آئے گی, فصلیں کہاں پہ آئیں گی, ادھر میں رب بھی کہلاتا ہوں, ادھر قوم بھی بھوکی پیاسی ہو جانے کا خطرہ ہے. تو اس نے اپنے دن رات فکر میں کرتا رہا, ادھر سے لوگوں کا مطالبہ بڑھا کہ تو رب ہے, تو خدا ہے, پانی کو بہا, ہمارے لیے پانی کو چلا دے. تو وہ ایک دوسرے کیا کیا کہ سات لاکھ سواروں کو ساتھ لے کر نکلا دور سہرا کی طرف, اور آگے اتراتے گرہ لے کے ایک مکان سب کی طرف لے جانا تھا. سات لاکھ سواروں کو لے کر نکلا, مرادی کر دی, آؤ سارے اکٹھے ہو جاؤ. تو تمام قوم کو اکٹھا کر لیا, سات لاکھ افراد, سات لاکھ پکتی پکتی اس کو ماننے والے, اس کو تکلیف کرنے والے پکتی کہلاتے ہیں, اور ان کا انکار کرنے والے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. تو سات لاکھ سواروں کو اکٹھا کیا, اور ہر ایک پوسٹ پر, یعنی ہر ڈیڑھ میل کے فاصلے پر वो एक एक लाख सवार को ठहराता गया, फिर आगे बढ़ता गया, फिर एक पोस्ट पात्र पर फिर एक लाख सवार को ठहरा दिया, फिर आगे बढ़ गया, फिर एक लाख, फिर एक पोस्ट पात्र पर एक लाख सवार को ठहरा दिया। तो जब सातों मकाम पर एक एक डेढ़ एक दो दो मिनट पात्र से सात लाख का जब वो इज्तमा था उसका, वो सारा वो अपनी जगह पर बैन आगे और अपनी जगह ठहर गए और उनको रोक दिया, तो अब खुद आगे अकेला चल पड़ा और एक मकाम पर जाकर एक बार के अंदर घोड़े पर सवार था, एक बार के अंदर जाकर उसने यानी अपना वो घोड़े की जो लगाम थी उसको अपने गले में लपेट लिया, गले में लपेट कर अब वो अड्डा के हजूर सज्जा रेत हो गया, रब के हजूर सज्जा रेत हो गया और सज्जे में सर जुगाड़ कर कहने लगा कि मौला तू जानता है मैं जीता हूं, तू सच्चा लोग मेरी हकीकत नहीं जानते मगर तू तो जानता है ना कि मैं झूठा हूं और तू सच्चा है, तू ही आला है मौला, तू ही आला है, लेकिन लेकिन मैं आखरत कुछ नहीं चाहता, आखरत वाखरत कुछ नहीं चाहता, मुझे पता है वहां जन्नत भी है वहां जहन्नम है, लेकिन मैं जन्नत वन्नत कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ और सिर्फ मुझे दुनिया का इकतदार अता कर दे, मुझे दुनिया की शाही अता कर दे, मुझे दुनिया की सल्तनत अता कर, दुनिया की शान शौकत अता कर, दुनिया की नामो नमूद अता कर, लेकिन आखरत में से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहे तू जहन्नम पे डाल दे मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन दुनिया के अंदर मुझे शान शौकत अता कर। ये फिरौनी सोच कि आखरत के बदले दुनिया को, दुनिया के बदले आखरत का सौदा कर लेना, ये फिरौनी सोच, ये फिरौनी सोच। सो जब वो इधर मुनाफी कर रहा था, होता कि रो पड़ा और रो कर लगी बार लगने लगा, बोला अब मेरी इज्जत तेरे हाथ में,
मैं जानता हूं तू रब है, तू खालिक है तुम्हारी, मैं झूठा हूं, तू सच्चा है, तू भी पैदा करने वाला है, लेकिन मौला मुझे दुनिया दे दे, मुझे आखरत कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ दुनिया का कुछ सवाल करता हूं, मुझे दुनिया में सब कुछ दे दे, जो मैं चाहता हूं मुझे कोई अता कर दे। और ये मुनाजात कर रहा था, मुनाजात कर रहा था, दुआएं कर रहा था कि अचानक उस बार के दरवाजे पर एक शख्स आ गया, उसने कहा कि फिरौन सर उठा, सर उठाया, वो शख्स की तरफ मुझे जो कहना है आप कौन हो कहां से आए हो, उसने कहा कि हमारा एक झगड़ा है उसका फैसला कर, उस नौजवान ने कहा हमारा एक झगड़ा है उसका फैसला कर, उसने कहा अभी झगड़े अभी एक झगड़े छुपाने का मकसद या फैसला का मकसद क्या होता है, जोड़ना, उसने कहा नहीं अभी फैसला होगा क्योंकि झगड़ा भी हुआ है, खुसूमत अभी बाकी हुई है, झगड़ा भी बाकी तो फैसला भी अभी होगा। तो अचानक उसने गांव में निगाह उठा के देखा कि सामने वो जो दरिया नील खुश्क हो चुका था, देखा कि वो दरिया नील को पानी वहां बह रहा है और पानी मुझे दे रहा है, वो दरिया नील वो यही उसी तरह जिस तरह पहले बहा करता था उस तरह वो पानी उसका जारी हो गया, और पानी जारी पानी को देखा तो खुश हो गया और खुश होकर कहने लगा नौजवान बता क्या चाहता, बता क्या चाहता है, अब नौजवान कोई आम नौजवान का था, वो अड्डा का पिछड़ा हजरत जिब्रील अमीन नहीं चला, वो जिब्रील अमीन फरमाया के फरमाया के फिरौन मुझे सिर्फ ये बता कि वो शख्स जिसका मालिक उसे सब कुछ देता, जिसका मालिक उसे सब कुछ दे रहा और सब कुछ अदा कर रहा है, वो भूख लगती है उसको खाना देता है, प्यास लगती है उसको पानी देता है, वो इज्जत मानता है उसे इज्जत देता है, उसे हर चीज उसकी प्रहन करता है, उसके बावजूद वो अपने मालिक की नाफरमानी करता है, अब उसकी क्या सजा। फिरौन ने कहा बड़ा असर उठा के बाद उसकी सजा यह है कि सामने जो पानी दरिया नील जो कहा है उसकी सजा यह है तो उसको इस नील के अंदर गर्क कर दिया जाए, फिरौन ने कहा उसकी सजा यह है कि उसको नील के अंदर गर्क कर दिया जाए, उसको तबाह कर दिया जाए, उसको बर्बाद कर दिया जाए। असर जिगले में इस्लाम बनाया गया था, बस यही बात है मुझे कागज के लिखे, यही बात मुझे कागज के लिख के दे, उसने कहा कि यहां इस वक्त तो कलम जवाब नहीं है, कहां से लाऊं, अब मैं देता हूं कलम जवाब दी कागज दिया, और यही बात कि जो अपने रब की जो अपने मालिक की नाफरमानी करता है उसका मालिक उसे सब कुछ देता है, उसकी तमाम जरूरियात को पूरा करता है, उसके तमाम साधे पूरे करता है और उसकी सारी जरूरियात का ख्याल रखता है, हर हर चीज उसे पहुंचाता है, जो मांगता है वो देता है, फिर भी वो शख्स नाफरमानी करे तो उसकी बता क्या है, जो मुझे लिख के देते फिरौन ने लिख दिया कि ऐसा शख्स जो है वो अच्छा नहीं है, ऐसा शख्स नाफरमान है और उसकी सजा यह है कि उसे दरियाए नील के अंदर डुबो कर गर्क कर दिया जाए, उसको हिलाफ कर दिया जाए, इसका बर्बाद कर दिया जाए, वो कागज रखे जाओ जिगड़े निकला वापस चीजें देता है, और वो बड़े फखर के साथ उसको पानी जारी होती है जारी होती है, बड़े फखर के साथ लौटा वापस आया और अपनी कौम ने बताया कि देखा अगर मैं झूठा होता तो ये पानी जारी ना होता, अब पानी जारी हो गया है, दरिया नील चल पड़ा है, तो समझ लो कि मैं तुम्हारा सच्चा खुदा हूं, वो सारे के सारे वो लाखों जो लोग वो बकायदे हुजूम की सूरत में वो उसके साथ चल पड़े और वो सजदे कर रहे हैं उसको, खुदाई के नारे मार रहे हैं और ये हुजूम की सूरत में वो अपने घर की तरफ रवाना हुआ, घर की तरफ रवाना हुआ, तो इस तरह लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा जो है वो دیکھو کتنے کتنے کا دروازہ کھل گیا اور وہ نام نہاد اپنی ڈیوٹی خدائی کا اس نے اعلان کر دیا اور لوگ ان کو سجدہ کرنے لگے. اب جب وہ دریا نیل جاری ہو گیا تو اچانک ایک طرف سے آواز آئی کہ فرعون ہم نے اس نیل کو تیرے تابع کر دیا, اب تو جیسے کرے گا ویسے ہی یہ نیل صاف کرے. اب مستری لکھتے ہیں کہ وہ نیل کو کہا کرتا نیل رک جا, وہ نیل دریا نیل رک جاتا, وہ کہتا تھا نیل دریا نیل چڑھ پڑ, وہ پانی چڑھ پڑتا, وہ کہتا دریا نیل تھوڑا سا اونچا ہو وہ اونچا ہو جاتا, وہ پانی اس کو اونچا ہو جاتا. یہ لوگوں کے اندر اپنی خدائی کے پیچھے دکھا تھا, وہ کہتا تھا دریا نیل نیچے ہو کے گئے وہ پانی نیچے ہو جاتا, اس کے تابع کر دیا گیا. اب اس کا جو محل تھا محل کے اندر سے اس کی ایک نہر جو ہے وہ جاری تھی, وہ اس دریا سے نکلتی, اس نہر کے کنارے لگا کے دو درختوں کو پیدا کر دیا اور ایک درخت سے زرد روگ زرد رنگ کا روغن نکلتا تھا, دوسرے درخت سے سرخ رنگ کا روغن نکلتا تھا اور وہ روغن جو بھی اس کی قوم میں بیمار ہو جاتا تھا اس کو دیتا تھا تو وہ شفا یاب ہو جاتا تھا. یعنی یہ دو چیزیں اللہ پاک نے اس کو بتا دی, ایک جو گراؤنڈ پر ہوگا اور دوسرا یہ روغن روغنوں کا درختوں سے نکلتا تھا, اس کا وہ بیماروں کا علاج کرتا تھا اور اپنی خدائی کے دل کے بجاتا تھا خدائی کے دل کے بجاتا تھا. اب اور لوگوں کو ان دو چیزوں کی بنا پر گائے راج کو بتاتا تھا اور اپنے آپ کو بتاتا تھا. اب یہ ہے اس کی ادھر بنی اسرائیل کے اندر چکے ہوئے روشنی کچھ سلامت تھی, انبیاء کا پیغام سو انسان کرتے تھے ہم چیز کہ تو جھوٹا ہے تیرے سارے کرشمے جھوٹے یہ سب جھوٹ ہے اور سچی ذات ہمارے رنگ کی ذات ہے, سو اس نے ان پر ظلم و ستم کا بازار جمع کر دیا ہے. اب انہی دنوں اس کو خواب آیا, خواب یہ آیا اس نے دیکھا کہ دو درخت ہیں, وہ دو درخت اچانک اگے ہیں اور اتنا پھیلے ہیں کہ پوری دنیا ان درختوں کے سائے میں آ گئی. ایک اس نے خواب نہیں دیکھا, دوسرا خواب اس نے یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل کے گھرنے سے آگ نکلی ہے, آگ اور وہ آگ بڑھتی جو ہے وہ ہر طرف پھیل گئی اور جتنی دوسری قوم ہے سب کی قوم ہے اس کے آگے سجدہ کرنے والی وہ تمام قوم کو اس آگ نے ہلاک کر دیا ہے لیکن بنی اسرائیل اس آگ سے محفوظ ہے. اور تیسرا خواب اس نے یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل کے محلے سے ایک اژدھا نکلا ہے, اژدھا اور وہ خطرناک اژدھا آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر اس نے اس پر حملہ کیا, یہاں تک اس کا جو تخت تھا تخت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, اس نے اس کو تخت سے اتار دیا اور وہ تخت اس کا زمین بوجھ کر دیا, تخت کے ٹکڑے ریلا ریلا کر دیا. اب وہ دو تین تین خواب دیکھے بہت پریشان ہوا کہ اس کی تعلیم کیا ہے, اس نے اپنے درباریوں کو اکٹھا کیا, عالموں کو اکٹھا کیا, تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور زیادہ جو میں نے خواب دیکھا ہے اس کی تعلیم کیا ہے, تو وقت کے نجومیوں نے وقت کے کہانیوں نے اسے بتایا کہ ان خواب ان خوابوں کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ تیری تباہی بربادی اور ہلاکت کا سبب بنے گا, وہ بچہ تیری نام نہاد جھوٹی خدائی کے یعنی غروب کا سورج غروب ہو جانے کا سبب بنے گا, وہ تیری قوم کو اور تجھے تباہ کر دے گا تحت نحت کر کے رکھ دے گا, وہ بچہ جو بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہونے والا ہے. اب اس نے اعلان کرا دیا کہ یعنی دس نے دس ہزار کتابوں کو اور دس ہزار گائیوں کو بنی اسرائیل کے محلے کے اندر اس نے مقرر کر دیا اور اعلان کر دیا کسی گھر کے اندر کوئی بچہ پیدا ہو تو یہ گائیاں یا وہ اندر کے حالات کنٹرول کریں اور سپاہی جو باہر گلیوں میں بیٹھتے ہیں باہر کے حالات کنٹرول کریں, جس گھر میں ایک بچہ پیدا ہو یہ گائیاں وہ بچہ ان سپاہیوں کے حوالے کریں اور سپاہی اس بچے کو ختم کر کے مار دیں. یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ ستر ہزار بچے بنی اسرائیل اس نے ختم کر قتل کروانی, جب اتنا قتل کا سلسلہ بہت بڑا اور بچے اس نے قتل کروانا شروع کر دیے تو وہ چند سیاحوں نے اس کو مشورہ دیا, چند وزیروں نے مشورہ دیا کہ اگر یہ ساری کی ساری قوم اس طرح تباہ ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ چند سالوں کی نظر ختم ہو جائے, تو اگر ان کی نظر ختم ہو گئی تو پھر ہمیں یہ خدمت گزار کہاں سے ملیں گے, یہ جو دن رات ہماری نوکری کرتی ہیں ہماری گلیاں صاف کرتی ہیں ہمارے گھروں کو صاف کرتی ہیں ہمارا جو ہے وہ کھانا پانی ہمارے گھروں تک پہنچاتے ہیں ہمارے پتھر کوٹتے ہیں ہمارے راستے بناتے ہیں ہماری حراستیں صاف کرتے ہیں, جو نوکریاں کی رات ہمیں ملی ہوئی ہیں مفت کی نوکریاں ملی ہوئی ہیں تو یہ تو نوکر ہمارے پاس ہو جائیں گے, اس طرح سے ان کی نظریں ختم ہو جائیں گی, رہے بوڑھے بوڑھے لوگ کیا ہوگا کہ دو چار پانچ دس سترہ بیس سال تک رہیں گے, وہ اس طرح ان کی جب اگلی اولاد نسل آنے والی نسل بھی تو ختم کروا رہا ہے اور بڑے بوڑھے وہ بھی یہ بندے جا رہے ہیں ختم ہوتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ خدمت گزاروں سے جو مفت کے نوکر ہمارے ہاتھ آئے ہوئے ہیں ان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو اس دم اسے دماغ کرنا چاہیے. اس نے اعلان کیا کہ ایسا کرو ایک دن ایک سال ایک سال بچے قتل کرو دوسرے سال کے بچوں کو زندہ رکھو. تو ایک سال اس نے بچوں کو قتل کروانا تھا اور دوسرے سال یعنی ہر ایک سال کے بعد اس نے بچوں کو زندہ رکھا تھا. ایک سال بعد بچوں کو وہ سارا سال قتل کرواتا پھر سارا سال زندہ رکھتا سارا سال اس طرح سے چلتا رہا. اور الیکشن کے جو سال بچنے کا تھا یعنی جس سال بچوں کو قتل نہیں کرنا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون پیدا ہوئے. اور وہ سال اگلا سال کہ جس سال میں بچوں کو قتل کروانا تھا اس سال اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. وہ سال جو بچوں کے قتل کا سال تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. اور کیا بتا ہے اور کسی طرح یعنی ان کی مارے جانے کا منصوبہ کس طرح بنتا ہے یہاں پر کہ جب آپ رحم مادر میں منتقل ہوتے ہیں اس وقت نجومی ان کو خبر دے دیتے ہیں کہ وہ بچہ اب ماں کے پیٹ میں منتقل ہو چکا ہے رحم مادر میں وہ منتقل ہو چکا ہے. اور جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے تو نجومی اس کو خبر دیتے ہیں. اور پھر وہ کیا کرتا ہے کیا کیا طریقے اپناتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بیماری کی پہلا کس طرح فرعون ہی کے گھر میں حضرت موسیٰ کی پرورش کراتا ہے ان شاء اللہ. میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم
جیسے کہ آپ یقین ہے کہ قرآن مجید کے پہلے پارہ کے حوالے سے بنی اسرائیل کا بیان جاری ہے. اور پچھلے دو دروس میں ہم نے فرعون کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ فرعون کون تھا, کہاں سے آیا تھا اور مصر کیسے پہنچا, اور پھر مصر میں آ کر اقتدار تک کیسے پہنچا, اور اس کے علاوہ اور بہت سی تفصیلات ہم نے پیش کی تھیں. اور انہیں تفصیلات میں ایک چیز جو رسکی کی وجہ تھی کہ فرعون جب برسر اقتدار آیا اور حکومت کی باغ ڈور اس نے سنبھال لی تو اسی اقتدار کے دوران اسے خواب آیا کہ بنی اسرائیل کے محلے سے ایک آگ نکلی ہے جو سارے فرعونیوں کو ہلا کر گئی. وہ بڑا پریشان ہوا اور دوسرا خواب اس نے یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل کے محلے سے ایک اژدہا نکلا اور اس اژدہا نے اس کے تخت پر حملہ کیا اور اسے تخت کو تباہ و برباد کر دیا. یہ خواب دیکھ کر پریشان ہو گیا, اس نے درباریوں کو طلب کیا, سیانوں کو, اہل علم کو طلب کیا, اس نے بتایا کہ میرے خواب کی تعبیر دی جائے. اہل علم نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ تیرے اقتدار کے زوال کا اور تیری تباہی اور تیری ہلاکت کا سبب بنے گا. جب اس کو یہ خبر ملی کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو میرے زوال کا باعث بنے گا تو اس نے 10,000 سپاہی اور 10,000 دائیاں بنی اسرائیل کے علاقے میں ان کے محلے میں ان کو ڈیوٹی دے دی کہ تمہارا یہ کام ہے کہ کسی بھی گھر میں بچہ پیدا ہو اس کو زندہ نہیں چھوڑے, اس کو مار دینا, اس کو ختم کر دینا. اب بچوں کا قتل شروع ہو گیا, جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہر گھر پر ہر محلے پر دائیاں مسلط کر دی گئی جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو مار دیا جاتا, قتل کر دیا جاتا. اور دوسرا کام جو اس نے کیا تھا, جیسا کہ ہم پچھلے درس میں بیان کر چکے ہیں, کہ اس نے اہل علم پر پابندی لگا دی. وہ لوگ جو بنی اسرائیل میں سے تھے اور عالم تھے اور اپنے آبا و اجداد کے دین پر قائم تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے تھے اور علم کے ذریعے, تعلیم کے ذریعے لوگوں میں توحید کا نور اتارا کرتے تھے, توحید کا سبق دیتے تھے. اس کے وزیر حامان نے اسے مشورہ دیا کہ اگر تو بھرپور طور پر اقتدار چاہتا ہے اور جیسا کہ تیرا خیال ہے کہ تمہیں خدائی کا دعویٰ بھی کرنا ہے, اپنے آپ کو بدلنے خدا کو نے پیش کرنا ہے, تو ایک کام یہ کر کہ وہ جو درس و تدریس ہے اور جو تعلیم کا سلسلہ ہے اس پر پابندی لگا دی. تو اس نے درس و تدریس پر پابندی لگا دی اور جو اہل علم تھے, انبیاء کی اولاد میں سے جو اہل علم تھے, ان کے بعض پر, ان کی نصیحتوں پر اور ان کے خطابات پر, ان کی تقریروں پر, ان کے درس پر اور تدریس پر پابندی لگا دی. اور وہ سوچا کہ اس طرح جب لوگوں کو ایک روشنی نہیں ملے گی تو نتیجہ تن وہ ہدایت سے محروم ہو جائیں گے, جاہل ہو جائیں گے. اور جب جہالت عام ہو جائے گی تعلیم کے رک جانے کی وجہ سے, تو اس جہالت کو پھر میں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہوں. اب جب کچھ سالوں کے اندر وہ لوگ اپنی تعلیم سے ناشنا ہو گئے, کیونکہ درس و تدریس پر پابندی لگ گئی, اور وہ ناشنا ہو گئے اور اللہ کی توحید سے, وحدانیت سے وہ لوگ بے بہرا ہو گئے اور ان کی پیدا ہونے والی نسلیں جمع ہو گئی, تو جنہوں نے آج تک اللہ کا کوئی پیغام جن کے کانوں میں نہیں پڑا تھا, تو سو جب یہ موقع آیا تو اس نے اپنی خدائی کا اعلان کر دیا. اب یہ عمر بتاتا ہے کہ جب تک, اور پھر وہ لوگ انہوں نے اس کو پوجنا شروع کر دیا, اس کی عبادت کرنا شروع کر دی, اس کو خدا ماننا شروع کر دیا. یہ عمر بتاتا ہے کہ جب تک تعلیم سے انسان کا رابطہ برقرار رہے تب تک اس کے اندر روشنی آباد رہتی ہے, اور جب علم سے, تعلیم سے یہ سلسلہ انسان کا منقطع ہو جائے اور انسان کے اندر جہالت کی تاریکیاں اتر جائیں, تو وہ انسان کی صحیح معنوں میں انسان نہیں رہتا, بلکہ وہ ہوا کا, وہ ہوا کی زد پر پڑا ہوا ایک پتا ہوتا ہے کہ ہوا جدھر چاہے اس پتے کو اڑا کر لے جا سکتی ہے. پھر وہ اس کے اندر چونکہ روشنی نہیں ہوتی, حق اور باطل کی تمیز نہیں ہوتی, تو پھر اس سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے جہالت کی بنا پر. سو انہوں نے بغیر دیکھے, بغیر تحقیق کی اور بغیر کے سوچے فرعون کو خدا ماننا شروع کر دیا. اور پھر دوسرا امر اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب جہالت پاری ہو جائے انسان پر اور علم کی روشنی, تعلیم کی روشنی نہ رہے, نوری تعلیم کی روشنی انسان کے اندر نہ رہے اور جہالت پاری ہو جائے, تو اس جہالت کو, جہالت جو پہلا کام کرتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے خدا کا خوف نکال دیتی ہے, رب کا خوف نکال دیتی ہے, خدا کا خوف نکال دیتی ہے جہالت. اور جب خدا کا خوف انسان کے دل سے نکل جاتا ہے تو وہی انسان پھر اپنی خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے, اپنی تمناؤں کا غلام ہو جاتا ہے, اپنی آرزوؤں کا غلام ہو جاتا ہے. اور قرآن مجید کہتا ہے ارآئیتا من اتخذ الہہ ہوا, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے ان کو دیکھا کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا, الہ یعنی معبود بنا لیا ہے, اپنی خواہشات کو, اپنی آرزوؤں کو, اپنی تمناؤں کو اور اپنی اس جہادت کو اور اپنی ان تمناؤں کو, آرزوؤں کو انہوں نے معبود بنا لیا ہے, بس جو چاہتا ہے وہ کرتے پھرتے ہیں. تو سو انہوں نے بھی جہالت کی بنا پر خواہشات کو معبود بنا لیا اور فرعون کو معبود بنا لیا اور فرعون کے آگے چھپ گئے. تو یہ کام کرنے کے بعد اب فرعون نے خدائی کا اعلان کر دیا. اب آغاز سے لے کر, جیسے کہ پچھلے ہم ایک دو دروس میں بیان کر چکے ہیں, وہاں سے لے کر اب تک, یعنی فرعون کا اقتدار ہے, وہ خدائی کا اعلان کر چکا ہے, لوگ اس کو پوج رہے ہیں, اور اس کا نظام حکومت, اس پر اگر ذہن دوڑایا جائے تو فرعون, تو سمجھ بات سمجھ میں آتی ہے کہ فرعون ایک شخص کا نام تھا, فرعون ایک شخص کا نام تھا, جبکہ فرعونیت ایک نظام بنتی چلی گئی. فرعون ایک شخص کا نام تھا جو مصر پر حاکم تھا, ایک ہوتا ہے فرعون اور ایک ہے فرعونیت. فرعون ایک شخص کا نام ہے اور فرعونیت وہ نظام ہے کہ جو فرعون نے جاری کیا تھا, جو فرعون نے رائج دیا تھا. اب وہ فرعونیت کیا ہے؟ وہ فرعون تو مر گیا, مگر فرعونیت دنیا کے اندر قائم رہی اور آج بھی یعنی ہمارے مسلمان حکمران نام اسلام کا لیتے ہیں لیکن ان کا سارے کے ساری سوچ اور سارے کا سارا نظم سسٹم اور نظام فرعونیت کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے. فرعونیت کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ فرعون ظلمن مال جمع کرتا تھا, ہر جائز اور ناجائز طریقے سے اس نے مال جمع کرنا شروع کر دیا. اور آپ کو بتایا تھا کہ جیسا کہ اس نے قبرستان کے مردوں پر بھی اس نے ٹیکس جو ہے وہ نافذ کر دیا تھا کہ پانچ دینار یا پانچ درہم جو بھی اس دور کی کرنسی تھی وہ دیے بغیر کوئی مردہ قبرستان کے اندر دفن نہیں ہو سکتا تھا. تو ناجائز اور ظلمن مال کو جمع کرنا یہ فرعونیت کی علامت, یہ فرعونیت کی پہلی علامت کہ وہ حکمران جو عوام کا خون نچوڑتے ہیں اور ناجائز اور ظلمن اور ناجائز ٹیکس کے ذریعے مال ظلمن جمع کرتے ہیں وہ نظام وہ سراسر فرعونیت کا نظام ہوتا. یہ فرعونیت ایک سسٹم کا نام ہے کہ نظام بن گئی. اور دوسری علامت فرعونیت کے نظام کی یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہ جو مصر کا بادشاہ تھا جو پہلے فرعون سے پہلے جو بادشاہ تھا اس بادشاہ کی نظروں میں وقار بنانے کے لیے اور یہ قطار تک پہنچنے کے لیے اس نے کس کس طرح اس بادشاہ کی چاپلوسی کرنا شروع کر دی, کس کس طرح اس بادشاہ کی خوشامد کرنا شروع کر دی. تو آج بھی ہمارے موجودہ حکمران اسلامی حکمران نام اسلام کا لیتے ہیں لیکن حصول اقتدار کے لیے بڑی قوتوں کے آگے جھک جاتے ہیں, بڑی قوتوں کے. اور آج فرعونیت کا سب سے بڑا نمبردار امریکہ ہے. امریکہ فرعونیت کا سب سے بڑا فرعونی نظام کا فرعونیت کا سب سے بڑا نمبردار امریکہ. اور ہمارے نام نہاد حکمران اقتدار کے حصول کے لیے اس فرعونیت کے نظام کے علم بردار کے آگے جھک جاتے ہیں. وہ کیا کہے تو یہ کیا کہتے ہیں, وہ سفید کہے تو یہ سفید کہتے ہیں. کوئی قول کوئی جملہ کوئی فیل کوئی رویہ کوئی سوچ اور کوئی بات ایسی نہیں کرتے جو امریکہ بادشاہ سلامت کی جو ہے اس کے مزاج کے خلاف ہو, اس کی رضا کے خلاف ہو, اس کی خواہش کے خلاف ہو. تو آج فرعونیت کا کم سے بڑا علم بردار امریکہ اور ہمارے حکمران اقتدار کے حصول کے لیے امریکہ کے قدموں میں جھک جاتے ہیں اور ہر حوالے سے امریکہ کی چاپلوسی کرتے ہیں, خوشامد کرتے ہیں. بالکل اسی طرح کہ جس طرح فرعون نے حصول اقتدار کے لیے بادشاہ کی چاپلوسی کرنا شروع کر دی اور اس کی نظروں میں ایک مکان بنانے کے لیے اس نے طرح طرح کے ہیلے بنانے شروع کر دیے. یہ ہم تصویر سے بیان کر چکے ہیں وہ کیا کیا اقدامات اس نے کیے. اور تیسری بات فرعونی نظام کی تیسری علامت یہ ہے, فرعونیت کی تیسری علامت کے غریب کے جذبات کا ناجائز استعمال. کہ پہلے اسی عمل کے لیے غریبوں کے اندر اپنی ایک ہمدردی پیدا کر لینا, جس طرح فرعون نے ایک سال سے لے کے تین سال کا ٹیکس معاف کر کے, وہ جو اس سے پہلے کے بادشاہ نے ٹیکس حاصل کیا ہوا تھا فرعون نے صرف غریب لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے, غریبوں کے جذبات کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے اس نے کیا کیا کہ صرف تین سال کے لیے جب غریب تھا جنگ مصر کا وزیر تھا تین سال کے لیے بادشاہ سے کہہ کر ایک سال کا ٹیکس عوام کا اپنی طرف سے لے لیا, دو سال کا ٹیکس بادشاہ کی نظر میں منظور ہو چکا تھا منظور نظر ہو چکا تھا تو دو سال کا ٹیکس اس نے عوام پر ویسے معاف کروا دیا, ایک سال کا ٹیکس اس نے بادشاہ کو عوام کی طرف سے یعنی اپنی جانب سے لے لیا اپنی جیل سے لے لیا. اب یہ صرف اور صرف وہ ناجائز حربے تھے کہ جو وہ عوام کے دلوں میں خرچ کرنے کے لیے اور عوام کو غریب لوگوں کو اپنی مٹھی میں لینے کے لیے کر رہا تھا. تو سو ساری کی ساری غریب عوام کے اندر اس کی جو ہے وہ ایک یعنی ایک وقار پیدا ہو گیا اور اس کے ایک نام پیدا ہو گیا. جب وہ بادشاہ مارا تو یہی غریب لوگ پھر اپنی رائے کے ذریعے اس کو برسے اقتدار لے آئے. اب جب یہی غریب برسے اقتدار آ گئے تو اس نے انہی غریبوں کا خون نچوڑنا شروع کر دیا. وہ تو اقتدار تک پہنچنے کے لیے سیڑھی تھی کہ غریب کا نعرہ لگایا گیا غریب کا نام استعمال کیا گیا, مگر جب برسے اقتدار آ گیا تو انہیں کے حقوق کے استحصال کے لیے وہ دن رات جو ہے وہ اپنے اس نے وہ سسٹم کو تعدم کر دیا. اب تیسری علامت کہ غریب کے جذبات سے کھیلنا اور ناجائز حربے استعمال کر کر کے جھوٹے حربے استعمال کر کر کے غریب کی جو ہے وہ محبتیں اور غریب کی ہمدردیاں حاصل کرنا یہ فرعونی نظام کی ایک صورت ہے. ناجائز استعمال غریب کے جذبات کا ناجائز استعمال اور ان جھوٹے رویوں سے اور جھوٹے جو ہے وہ اعمال سے ان کی ہمدردیاں اور ان کی محبتیں حاصل کرنا اور پھر ان کا غلط استعمال کرنا. نمبر چار چوتھی علامت فرعونی نظام کی ہے کہ جس طرح اس نے درس و تدریس پر پابندی لگا دی تھی اور علم کی روشنی پر پابندی لگا دی تھی, چوتھی علامت یہ ہے کہ جو یعنی فرعونی نظام کے علم بردار کبھی نہیں چاہتے کہ معاشرے کے اندر تعلیم کی روشنی پھیلے. فرعونی نظام کے علم بردار کبھی نہیں چاہتے کہ قوم کی جہالت جو ہے وہ روشنی میں تبدیل ہو علم میں تبدیل ہو. سو یہی وجہ ہے کہ آج بھی یعنی ہمارے اپنے پاکستان کی مثال لیتے ہیں ہم اور کس کی کیا بات کریں, پاکستان کے اندر آج بھی یعنی بڑے بڑے جو بڑے اور بڑے بڑے کی بات اور بڑے بڑے جو سرمایہ دار ہیں وہ اپنے دور دراز تک اپنے اپنے علاقوں میں کہیں سکول قائم نہیں ہونے دیتے. ان کو پتا ہے کہ جب یہ بچے پڑھ گئے نوجوان کے پڑھ گئے تعلیم بھی عالم بھی خصوص کے سن کا علاقہ بڑے بڑے یعنی بڑھے اور جگیردار وہ اپنے علاقوں میں کئی کئی میل تک ان کی جگیریں اور زمینیں وہ اپنے اپنی حدود میں کوئی سکول قائم نہیں ہونے دیتے, تعلیم کا نظام نہیں قائم ہونے دیتے. ان کو خبر ہے کہ اگر تعلیم کی روشنی اس نسل کے ذہنوں تک پہنچ گئی تو پھر یہ ہماری غلامی کی زندگی انہیں توڑ کر جائے گی. تو صحیح صحیح وہ جہالت بھی تو ہے جس کی بنا پر ہم اس سے نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں, یہی وہ جہالت بھی تو ہے کہ جس نے ان کو ہمارا غلام بنا رکھا, یہی وہ جہالت بھی تو ہے کہ جس کو ہم نجائز استعمال کر کر کے ان کو ہم نسل در نسل اپنا اور اپنی نسلوں کا غلام بنائے رکھتے ہیں. جب تعلیم کی روشنی علم کی روشنی ان تک پہنچ گئی یہ تو غلامی کی زنجیریں توڑ گئی. تو یہ کرامی نظام کی ایک اہم علامت یہ ہے کہ قوم کو جہالت کے اندھیروں میں رکھا جائے اور تعلیم کے نور کو عام نہ کیا جائے. اور پانچویں چیز جو کرونی نظام کی علمبردار ہے, آپ کو بتایا تھا کہ اس نے چھوٹے چھوٹے بت بنا کے پورے مصر کے اندر پھیلا دیے تھے اپنے نام پر کہ جو مجھ تک نہیں پہنچ سکتا وہ ان بتوں کو سجدہ کرے, وہ ان بتوں کو اپنا خدا مان لے, ان بتوں کے آگے جھک جائے, وہ بتوں کے آگے جھک جائے تو سمجھ لے کہ ہم نے کرون کو سجدہ کر لیا. جہاں جہاں تک دور دراز تک وہ نہیں جا سکتا تھا انہیں چھوٹے 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 بتوں کو ان علاقوں میں بنوا کے بھیج دیا تھا کہ وہ ان کی پوجا کر لیں. 20 سال تک یہ پوجا جاری رہی اور 20 سال کے بعد اس نے حکومت ان تمام بتوں کو توڑ دیا, توڑوا دیا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کروا دیا اور اعلان کر دیا. قرآن کہتا ہے کہ بتوں کو توڑنے کے بعد 20 سال تک حکومت کرنے کے بعد اور ان بتوں کو اپنے نام پر سجدہ کروانے کے بعد پھر اس نے اعلان کر دیا کہ بتوں کو توڑ دیا جائے. اب آنا ربکم الاعلی, وہ تو تمہارے چھوٹے چھوٹے خدا تھے, وہ تو تمہارے چھوٹے چھوٹے معبود تھے, اور آنا فقالا فحاشرا فنادا, قرآن کہتا ہے اس نے کہا فحاشرا لوگوں کو جمع کیا, فنادا اس نے پھر تقریر کی اور تقریر میں کیا کہا آنا ربکم الاعلی, اجتماع کیا پوری پوری عوام کو اکٹھا کیا اور پورے مصر سے لوگ آئے, اس نے بڑے اجتماع میں خطاب کیا اعلان کیا اور اعلان کرتے ہوئے اس نے کہا آنا ربکم الاعلی کہ میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں. وہ جو بوتے چھوٹے چھوٹے وہ تو ایک علامت تھے, وہ ایک علامت تھے, ان کو توڑ دیا, آج ان کو توڑنے کا اعلان کرتا ہوں اور آنا ربکم الاعلی میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں. اب یہ امر بتاتا ہے کہ یہ امر بتاتا ہے کہ خود مختار عزت کا یعنی خود کو اپنی ذات کو تمام تر اختیارات کا مرکز بنا لینا یہ بھی فرعون نظام کی علامت ہے. اپنی ذات کو تمام تر توجہات کا مرکز, اپنی ذات کو تمام چیزوں سے سپر تسلیم کرا دینا اور اپنے سپر ہو جانے کا اعلان کر دینا اور باقی جو اس کے راستے میں چیز مزاحم ہوتی ہے اس کو توڑ دینا, اس کو یعنی جو چیز اس کے راستے میں ایک یعنی اس کے راستے میں ایک دیوار کی حیثیت رکھتی ہے اس کو توڑ دیا جائے اور اپنی ذات کو سب سے نمایاں کر کے پیش کیا جائے, باقی جو پورے کے پورے اقتدار اپنے ہاتھ میں کہ کوئی سوچ کوئی سر کسی اور کے آگے نہ جھکے, سارے کے سارے سر میرے آگے جھکے, کوئی اور کسی کی بات نہ مانے, جو مانے وہ میری مانے. تو خود مختاریت کا جذبہ اور خود مختاریت کی بات اور خود مختاریت کا عمل اور اس کے لیے جو ہے وہ ساری کی ساری جدوجہد یہ بھی ایک فرعونی نظام کی علامت ہے. خود مختاریت اور اپنی ذات کو مرکز بنا دینا اور سارے کے سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لینا, باقی چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑ کر چھکوا دینا, یہ بھی فرعونیت کی ایک علامت ہے. اور پانچویں چیز کہ فرعون نے کیا کیا کہ بنی اسرائیل کو سزا دینا شروع کر دی, ان کے بچے قتل کروانے شروع کر دیے, ان کی عورتوں کو اپنے خادم بنا لیا, کنیزیں بنا لیا, ان کے جو بڑے بوڑھے تھے وہ ان کے یعنی جنازتیں صاف کرتے تھے, ان کے رستے صاف کرتے تھے, ان کے کھیت صاف کرتے تھے, اور جو نوجوان تھے ان کے لیے پتھر کوٹتے تھے بنی اسرائیل کے جو فرعون کو خدا نہیں مانتے تھے, جو اس کو ریجیکٹ کرتے تھے, مسترد کرتے تھے اور اللہ کی بہادر نگت کا اعلان پرچار کرتے تھے. ابھی کچھ روشنی ان کے اندر سلامت, بنی اسرائیل کے اندر ابھی کچھ روشنی سلامت تھی, تو اس کا انکار کر دیا, اس نے ظلم کرنا شروع کر دیا, عورتوں کو اپنا خادم بنا لیا, بوڑھوں کو اس نے اپنی غلاظتیں اپنی قوم کی غلاظتیں صاف کرنے کا لگا دیا, اور جو نوجوان تھے نوجوان پتھر کوٹتے تھے ان کے لیے رستے بناتے تھے سڑکیں بناتے تھے, جو بچے تھے بچوں کو اس نے غلام بنا لیا. یہ سب سارے کے سارے
کافر کر دیا اور روزانہ ہر بڑی سال کو شام کے وقت صبح محنت کر کے دہاڑی لگا کے محنت کر کے شام کے وقت اس کو ٹیکس جمع کروانا پڑتا تھا, اور جب تک وہ ٹیکس جمع نہیں کرواتا تھا اس کو چھوڑا نہیں جاتا تھا, اور وہ غریب جو کسی ایک شام ٹیکس جمع کر روزانہ کسی ایک شام ٹیکس نہیں جمع کروا سکتا تھا, اب وہ ایک مہینے کے لیے اس کو سزا یہ دی جاتی کہ اس کے ہاتھ باندھ دیے جاتے اور ہاتھ باندھ کر اس کو یعنی مارا جاتا, جکڑا جاتا, پہلے جکڑا جاتا پھر تشدد کیا جاتا, ایک مہینے کی سزا اس کو ہوتی جو ایک شام کا ٹیکس نہیں دیتا, ایک مہینے کی سزا ہو جاتی, تو ظلم کرنا شروع کر دیا. اور وہی لوگ کہ جو اس کے آگے سجدے کرتے تھے اس کو خدا مانتے تھے, اس کے لیے اس نے مراد کا اعلان کر دیا, ان کے لیے چھوٹ کا اعلان کر دیا. تو معاشرے کے اندر واضح طور پر دو طبقات مارے وجود میں آتے, ایک وہ طبقہ تھا کہ جو مراعات یافتہ طبقہ تھا, دوسرا وہ طبقہ تھا کہ جو ظلم کی چکی میں پس رہا تھا. تو وہ معاشرہ کے جہاں پر مختلف طبقات مارے وجود میں آ جائیں, کچھ طبقات آقا کہلائیں, کچھ طبقات غلام کہلائیں, کچھ طبقات تو وہ حاکم بنے, کچھ طبقات محکوم بنے, کچھ طبقات مالک بنے, کچھ طبقات مملوک بن جائیں, وہ معاشرہ فرعونی معاشرہ ہو سکتا ہے, اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا. تو جہاں پر دو طبقاتی نظام, امیر ایک تو امیر جہاں امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے, جہاں امیر کو تو امیر کا تو کتا بھی انسانوں سے بڑھ کر سہولتیں پائے اور غریب انسان بھی کتوں جیسی زندگی بسر کرے, کہ جہاں امیر کا کتا انسانوں جیسی زندگی بسر کرے اور غریب انسان بھی کتوں جیسی زندگی بسر کرے, وہ معاشرہ فرعونی معاشرہ ہے, اسلامی اور فرعونی معاشرہ نہیں ہو سکتا. تو اس نے واضح طور پر دو طبقات مارنے موجود میں آ گئے. بنی اسرائیل نہیں, بنی اسرائیل اس نے اپنے قبطی جو اس کو تسلیم کرتے تھے, اس کے آگے سجدہ ریزی کرتے تھے, ان کو قبطی کہا جاتا تھا, قبطیوں کے غلام بنا دیے. اب وہ طبقہ اس کے لیے چھوٹ ہے, اس کے لیے مراعات ہیں, اس کے لیے ساری فیسلٹیز ہیں, وہ ساری کی ساری محبتیں, ساری کی ساری نایاب وہ طبقے کے لیے ہیں جو اس کو مانتا تھا, اور جو نہیں مانتا تھا ان کو اس نے ظلمن ان کا غلام بنا دیا. تو وہ معاشرات جس میں واضح طور پر یہ امیر اور غریب کے طبقات پائے جاتے ہیں کہ کچھ کو تو کھانے کو مل رہا ہو اور کچھ ایک ایک لکنے کو ترس رہے ہوں, وہ معاشرہ فرعونی معاشرہ ہے, اسلامی معاشرہ نہیں. اور وہ معاشرہ کہ جس میں کچھ کو تو علاج کی سہولت مل رہی ہو, کچھ کو نہ مل رہی ہو, کچھ کو تو تعلیم کی سارے ان کے لیے دروازے کھلے ہوں, کچھ کے لیے سارے دروازے بند ہوں, کچھ کے لیے روزگار کے دروازے کھلے ہیں, کچھ کے لیے بند ہیں, تو واضح طور پر دو طبقات مار کے وجود میں آ جانا, امیر امیر سے امیر تر ہوتا جائے, غریب غریب سے غریب تر ہوتا جائے, تو وہ معاشرہ یہ فرعونی معاشرے کا آئینہ دار ہوتا ہے, اسلامی معاشرہ نہیں ہوتا. یہ وہی معاشرہ ہے کہ جس طرح فرعون نے استحصال کر کے وہ واضح طور پر دو طبقات اپنے اس ملک کے اندر پیدا کر دیے, ان کو غلام بنا دیا. اور پھر ایک فرعونی نظام کی علامت یہ ہے کہ جو مانے اسے دیا جائے, جو اختلاف کرے, جو نہ مانے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا جائے, اس پر سب کچھ روک دیا جائے, اس پر زندگی کے راستے مسدود کر دیے جائیں, زندگی کے دروازے اس پر بند کر دیے جائیں, جو کہیں کہ تو سچا ہے چاہے وہ جھوٹا ہی ہو, جو کہے کہ تو سچا ہے وہ سیاہ کہے تو سیاہ کہے, وہ سفید کہے تو سفید کہے, جو ان کو مانے ان کے لیے تو ساری مراد سارا کچھ, لیکن جو اختلاف کرے ان کے لیے ظلم و ستم کے مزار گرم کر دیے, ان کے لیے پھر تبلے جنگ بجا دیا جائے, اور ان کے لیے ان کا پھر خون بھی بہانے سے گریز نہ کیا جائے, تو یہ معاشرہ فرعونی معاشرہ ہوتا ہے, اسلامی معاشرہ نہیں ہوتا. اور فرعونی معاشرے کی ایک اور علامت یہ ہے کہ جس طرح فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا تھا, ان کو مارنا شروع کر دیا تھا, ان کو ذبح کروانا, اور ایک روایت کے مطابق 70,000 بچے بنی اسرائیل کے اس نے قتل کروائے, اور دوسری روایت کے مطابق 90,000 بچے اس نے بنی اسرائیل سے قتل کروا دیے, اور دوسرا کیونکہ اس کو خبر ہو گئی تھی, بتا دیا تھا کہ وہ بچہ جو تیرے اقتدار کے زوال کا سبب بنے گا, تیرے تخت کے چھن جانے کا سبب بنے گا, وہ بچہ بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوگا. اب اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو مروانا شروع کر دیا, 70,000 دوسری روایت کے مطابق 90,000 بچوں کو اس نے قتل کروا دیا. اب یہ مریض بتاتا ہے کہ فرعونی نظام کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ فرعونی نظام کے اندر حکمران اپنا اقتدار بچانے کے لیے اس کو قتل و غارت بھی کرنا پڑے تو وہ انسانی خون بہانے سے بھی گریز نہیں کرتا, وہ قتل و غارت سے بھی گریز نہیں کرتا, وہ انسان کے تقدس کو پامال کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا, وہ اس کی نسلیں ختم کرنے سے, نام و نشان مٹانے سے بھی گریز نہیں کرتا.
وہ انسانی خون کی بنیاد پر اپنے اقتدار کی بنیاد رکھتا، انسان کے خون پر اپنے اقتدار کی بنیاد رکھتا، تو اقتدار بچانے کے لیے، اپنا تخت بچانے کے لیے، اپنی حکومت بچانے کے لیے وہ فرعونی نظام کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ حکمران جو فرعونی نظام کا نمبردار ہوتا ہے اپنے اقتدار بچانے کے لیے قتل و غارت سے بھی جب وہ گریز نہیں کرتا، چاہے اس کو انسانی خون کی ندیاں بہانی کر دیں وہ اس کے لیے بھی تیار ہو جاتا. یہ فرعونی نظام کی جو ہے وہ کچھ علامات تھیں. ایک اور علامت یہ ہے کہ فرعونی نظام کی ایک علامت یہ ہے کہ جیسا کہ اس نے یعنی 7 لاکھ افراد کو باقی بیان کر چکے ہیں، 7 لاکھ افراد کو وہ صاف لے کر نکلا اور لوگوں نے مطالبہ کیا کہ دریا نیل خشک ہو چکا ہے اس کو جاری کروا دے، اور پھر وہ یعنی 7 لاکھ افراد کو لے کر خشک دریا کی طرف نکلا اور ایک ایک کوس کے فاصلے پر ایک ایک لاکھ کنٹریوں کو لوگوں کو ٹھہراتا گیا، اور پھر آخر سب سے آخر میں جب اکیلا رہ گیا تو آگے نکل گیا، ایک غار کے اندر جا کر سجدہ ریز ہو گیا اور ہاتھ اٹھا دیے، سجدہ ریز ہو کر ہاتھ اٹھا دیے اور کہا کہ مولا تو جانتا ہے کہ تو سچا ہے میں جھوٹا، لیکن میں جانتا ہوں کہ ایک آخرت بھی ہے، ایک جنت بھی ہے، میں جانتا ہوں کہ تو سچا ہے، میں جانتا ہوں کہ میں جھوٹا ہوں، میں انسان ہوں، انسان خدا نہیں ہو سکتا، تو رب ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، مگر مولا میں تجھ سے اس دنیا آپ دنیا کے بدلے آخرت کا سودا کرتا، مجھے آخرت میں سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے آخرت میں سے تیری جنت میں سے، یہاں تک یہ جملہ لکھا لوگ نے اس نے کہا کہ تیری جنت ہے لیکن مجھے جنت بھی نہیں چاہیے، میں مجھے دوسرا قبول ہے لیکن آخرت کے بدلے میں مجھے دنیا دے، آخرت کے بدلے میں دنیاوی اقتدار عطا کر، آخرت کے بدلے میں دنیاوی نام و نمود عطا کر دے، آخرت کے بدلے میں دنیاوی شہنشاہیت عطا کر دے، دنیاوی طور پر اقتدار عطا کر دے، بادشاہت عطا کر دے اور دنیاوی طور پر مجھے صاحب عزت بنا دے، میں تو اسے آخرت کا سوال نہیں کرتا. بہرحال اللہ پاک نے پھر اس کی دعا کو سنا اور اس کے لیے پھر دریائے نیل جاری ہو گیا، اور پھر آپ کو وہ دو جوان جو اچانک اس غار کے دروازے پر آیا اس نے کیا کہا، کیا گفتگو ہوئی، کیا بات ہوئی اور کیا فرعون سے لکھوایا گیا، حضرت جبریل علیہ السلام سے، وہ سارا واقعہ ہم بیان کر چکے ہیں. اب فرعونی نظام کی ایک اہم علامت یہ ہے کہ آخرت کے بدلے دنیا کو ترجیح دی جائے، آخرت کے بدلے دنیا کو ترجیح دی جائے، جبکہ اہل ایمان کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جو آخرت کے لیے دنیا نہیں چھوڑتے بلکہ دنیا بیچ دیتے ہیں اور آخرت خرید لیتے ہیں، وہ دنیا بیچ دیتے ہیں اور رب سے اس کی جنت لے لیتے ہیں. 11 پارا. اہل ایمان وہ ہیں کہ جو آخرت پر دنیا کو ترجیح نہیں دیتے، ان کے سامنے جب دو چیزیں ہوں، ایک راستہ دنیا کی طرف جاتا ہو، ایک راستہ آخرت کی طرف جاتا ہو، اور دونوں راستے ایک سمندر پر کھڑے ہوں، تو وہ دنیا کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، رب کی رضا والا راستہ اختیار کر دیتے ہیں. جنہ کہ وہ جنت کے بدلے میں یہ دنیا بیچ دیتے ہیں، دنیا کی خواہشات چھوڑ دیتے ہیں، وہ خواہشات کے غلام نہیں ہوتے، وہ اپنے رب کے غلام ہوتے ہیں، ان کا جینا بھی ان کے رب کے لیے ہوتا ہے، ان کا مرنا بھی ان کے رب کے لیے ہوتا ہے. تو یہ دنیا اپنے ان کے رب کے راستے میں ان کی دیوار نہیں بن سکتی، یہ دنیا رب کی رضا کے راستے میں ان کی رکاوٹ نہیں بن سکتی، تو 100 راستے کی بار دیوار گرا کر رب کائنات کی رضا تک پہنچ جاتے ہیں، اس کے انعامات اور اس کی جنت تک پہنچ جاتے ہیں، اہل ایمان کی علامت. مگر فرعونی نظام کے اندر نحوست یہ ہوتی ہے کہ وہ فرعونی نظام کا اس حکومت کا نمبر بار وہ آخرت کو دنیا کے بدلے میں بیچ دیتا، وہ کہتا ہے کہ بس جو کچھ ہے یہی دنیا ہے، جنا جتنا جی لیا بس وہی زندگی ہے، تو جو ہے یہی ہے، آگے باگے کا چھوڑ دیا جائے، تو سو وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، نتیجتاً وہ دنیاوی نحوستوں کے اندر گرفتار ہوتا چلا جاتا، جو آخرت کو مسترد کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو مسترد کر دیتا ہے. اور پھر آخری بات کہ جس طرح فرعونی نظام کی ہے ایک اہم علامت یہ ہوتی ہے جو قدرت دکھاتی ہے، قدرت دکھاتی ہے، وہ علامات ہی پہلے تھی جو انسان دکھاتا تھا، اب ایک علامت فرعونی نظام کے اندر ایک اور ابھرتی ہے جو قدرت دکھاتی ہے، اور وہ علامت یہ ہوتی ہے کہ ادھر بھی جو ہے وہ مصائب کا ایک طوفان ہوتا ہے، ادھر بھی مصائب کا طوفان ہوتا ہے، جیسے ادھر بھی دریا کا پانی تھا، ادھر بھی نیل کا پانی تھا، بیچ میں فرعون تھے اس کو سجدہ کرنے والے تھے، اور اللہ پاک نے آواز دی اے نیل بنی اسرائیل کے لیے تجھے تج سے راستے نکالے تھے، وہ گزر گئے، اب درمیان کے اندر فرعون ہے اس کے ماننے والے ہیں، اور میرا حکم ہے مل جا، تو پانی مل گیا اور سارے کے سارے فرعونیوں کو فرعون سمیت تباہ و برباد کر دیا، سارے کے سارے مر گئے. تو ایک علامت اللہ پاک کی طرف سے وہ زوال کے طور پر نازل ہوتی ہے کہ جو اس راستے پہ چلتے ہیں جیسا کہ نشانی ہم نے بیان کی، پھر ان کو ان کے عبرتناک انجام سمیت ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے، ایک عبرت بنا دیا جاتا ہے، اور عبرت بنا کر ان کو ہمیشہ کے لیے اس طریقے سے کو نبوت کر دیا جاتا، ان کا سلسلہ حکومت بھی ختم کر دیا جاتا، ان کا اقتدار بھی ذلت کا شکار ہو کر ختم ہو جاتا، وہ خود بھی ذلیل اور رسوا ہو کر دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور اپنے اقتدار سمیت ان کی ذات کا اور اقتدار کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جاتا ہے، اور ساری کائنات ایسے لوگوں کو رب العزت ایک عبرت کی علامت دنیا کے اندر بنا دیتا ہے، جو فرعونی نظام کے علمبردار ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جس حکمران میں پائے جائیں، جس معاشرے کے اندر پائے جائیں، وہ معاشرہ اسلامی نہیں ہو سکتا، وہ حکمران اسلامی نہیں ہو سکتا، وہ معاشرہ فرعونیت کے نظام پر مشتمل ہوتا، وہ حکمران فرعونیت کا علمبردار ہوتا ہے، اور اس کے متضاد جو ہوتے ہیں وہ اہل حق ہوتے ہیں، کہ جو آخرت کو کبھی بھی، یعنی دنیا کو کبھی بھی آخرت پر ترجیح نہیں دیتے، بلکہ ہر موقع پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے حصول کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے اندر اس نے حکم کر دیا کہ بچے جو ہے وہ قتل کر دیے جائیں، 10,000 دنیاں 10,000 سپاہی ہتھیار دے کر اس نے پھیلا دیے۔ اب لوگوں نے، یعنی کئی سال اس کو گزر گئے بچوں کو قتل کرواتے ہوئے، اس کے وزیر حامان نے اس کو ایک مشورہ دیا کہ فرعون اگر یہ سارے کے جیسا کہ تم اس کو بچوں کو مرم رہے ہو، کئی ہزار بچے قتل ہو چکے ہیں، تو اگر یہ بچے ان کے اسی طرح قتل ہوتے رہے، ان کے بڑے بوڑھے بھی مرتے جا رہے ہیں، ان کی بڑی نسلیں بھی قتل ہوتی جا رہی ہیں، اور بچے اگر اسی طرح قتل ہوتے رہے تو یہ جو مفت کے ہمیں نوکر ہاتھ آئے ہوئے ہیں یہ تو ختم ہو جائیں، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، پھر ہم یہ خدمت کے لیے نوکر کہاں سے لائیں گے، پھر ہم یہ جو دن رات ہماری خدمت کرتے ہیں اور ہمارے آگے پیچھے یعنی نوکروں کی طرح پھرتے ہیں، ہمارے سارے کام کرتے ہیں، ان کی تو نظر ختم ہو رہی ہے، تو ہمارے لیے تو نوکر ختم ہو جائیں گے، پھر یہ خدمت ہم جو ہے وہ کہاں سے لائیں گے، یہ طبقہ اگر ختم ہو گیا معقول طبقہ، تو ہم حاکم طبقہ عیاشی کیسے کرے گا، خدمت کن سے، کن لوگوں کو نوکری کروائے گا، کن لوگوں سے نوکری کروائے گا۔ سو ان کے بچوں کو مارنا درست نہیں، اب ان کو زندہ رکھنے کا، تو بادشاہ نے فیصلہ کیا، فرعون نے فیصلہ کیا، ایک سال بچوں کو زندہ رکھا جائے اور اگلے سال بچوں کو مارا جائے، ایک سال، پھر اگلا سال بچوں کو زندہ رکھا جائے، پھر اگلا سال بچوں کو مارا جائے، پھر اگلا سال زندہ رکھا جائے، پھر اگلا سال مارا جائے، پھر اگلا سال، تو ایک سال زندہ رکھا جاتا، ایک سال مار دیا جاتا۔ اب جس سال زندہ رکھا جاتا تھا، اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو قتل ہونا تھا، اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ کی شان، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، دنیا میں جگمگر ہو گئے، اب گائیں اس کو خبر ہوگی کہ بچہ پیدا ہوا، آئی قتل کے ارادے سے آگے بڑھی، دیکھا کہ اللہ پاک نے ایک عجیب قسم کا حسن اور عجیب قسم کا جمال اور عجیب قسم کی دلکشی اس معصوم بچے کے چہرے پر جو ہے وہ وارد کر رکھا، عجیب قسم کا حسن، بچی اس گائے نے اس بچے کو دیکھا، اس معصوم اور پاکیزہ اور مقدس بچے کو دیکھا، تو وہ گائے وہی دل دے بیٹھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہنے لگی کہ میرا جی نہیں چاہتا کہ اس بچے کو مارا جائے، اللہ پاک نے محبت ڈال دی اس کے دل میں، تو ان دونوں نے ترکیب یہ لگائی کہ ایک بچن لیا جائے، اب ساتھ والا گھر جب وہ اس کا تھا جو جیسے ہم پرسادوں کے بکری بکری گوشت ووٹ نکال کرتے ہیں اس کا گھر تھا، تو طے ترکیب یہ پائی کہ دائی اس کے گھر گئی اور وہاں سے ایک بکری کا ایک چھوٹا بچہ وہ لے آئی اور کار وال اتار کے اس میں گوشت ووٹ کر کے اور اس کو ایک برتن میں ڈال دیا، اوپر جو ہے وہ کپڑا دے دیا، وہ برتن وہ جس پر بکری کا گوشت تھا وہ لے کر باہر نکل گئی، باہر چھپائی کھڑے تھے، دائی اس کو دکھایا کہ یہ دیکھو بچہ ہے اس کو میں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس کو مار دیا ہے، تو وہ لے کر گئی اور باہر چل کے آئی، اب سپاہیوں کو یقین ہو گیا کہ بچہ قتل ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں پرورش کرنے لگے، اب کسی طرح ان سپاہیوں کو خبر ہو گئی کہ اس گھر میں بچہ پیدا ہوا اور بچہ بھی زندہ، بعد میں کسی طرح خبر ہو گئی، اب ان سپاہیوں نے حملہ کیا، ایک نے حملہ کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن جن کا نام مریم تھا، مریم، انہوں نے دیکھا کہ وہ فوجی یعنی بادشاہ کے سپاہی بھائی کو قتل کرنے کے لیے آگے، تو وہ تنور جل رہا تھا، اسے پریشانی میں کچھ اور نہ سوچا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنور نکلے، تنور چل رہا ہے، شعلے نکل رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو تنور، اب تنور میں جب پھینکا تو سپاہی آئے، دیکھا کہ ادھر تراشی نہیں، بچہ کہیں نہیں ملا، تنور کی طرف دھیان گیا، وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تنور میں بھی کوئی اللہ کرشنا نکل سکتا، تو وہ نکل گئے، واپس چلے گئے، تو ماں نے پوچھا کہ بیٹی کہاں ہے، بھائی کہاں ہے، تو بیٹی نے بتایا کہ وہ میں تو اس کو تنور میں پھینک چکی ہوں، وہ سر پکڑ کر رہ گئی کہ تم نے کیا کیا ہے، رونے لگے اور روتی روتی جب کہیں گئی
تو دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سیب ہاتھ میں پکڑا ہے, آگ کے اندر سیب کے ساتھ کھیل رہے, آگ کے اندر سیب کے ساتھ کھیل رہے, اٹھایا سینے سے لگایا پیار کیا. اب قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا, ان کی اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ, اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی والدہ کی طرف سے اس کو دودھ پلا, اور جب یہ تھوڑا سا دودھ یعنی پی لے چند دن گزر جائیں پال کے پھر یم, پھر اس کو ہم نے وحی یہ کی کہ پھر اس کو دریا کے اندر ڈال دینا ہے, بڑا خوف اتنی, اور پھر خوف نہ کھانا اس کی حفاظت کرنے والا اللہ دریا میں ڈال دینا, چند دن دودھ پلایا اور پھر دل میں خیال کیا کہ دریا میں کیسے ڈالا جائے, ایک صندوق تیار کروانا تھا, وہ صندوق کیا تیار کروانے کے لیے حضرت آئس آئس ان کرنا چاہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا آئس, تو وہ آپ ایک بھڑئی کے پاس گئے, اور روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام آئے اور ایک بھڑئی کا روپ دھار کے وہ سامنے کھڑے ہوئے, اور آپ نے پوچھا تو کون ہے, اس نے کہا کہ میں بھڑئی ہوں, کوئی لکڑی مکڑی کی چیزیں بناتا ہوں, تو آپ جبریل امین علیہ السلام کا خبر نہیں تھی کہ جبریل گھر لے گئے, جبریل امین علیہ السلام گھر گئے اور صندوق کا بنوا کر پھر واپس جو ہے وہ آسمانوں سے تشریف لے گئے, صندوق کا بنوا بنا کے دے دیا کہ یہ صندوق ہے, اور طریقہ بتا دیا کہ اس طرح ریشم کے اندر لپیٹ کر خرید کے اندر لپیٹ کر اور دودھ پلا کر ان کو اس طرح گوشت کر دینا اور دریا کی لہروں کے سپرد کر دینا. اب ایک ہمسائے کو اس صندوقچے کی خبر ہو, حضرت شاہ عبدالعزیز وقت سے دہلی رحمۃ اللہ علیہ اسی عزیز میں کتنے ایک ہمسائے کو اس صندوقچے کی خبر ہوگی. اب حضرت موسیٰ کی والدہ کو یہ خدشہ ہوگا کہیں جا کر فرعون کو بتا نہ دے کہ گھر میں ایک صندوقچہ تیار ہوا, اور وہ رام خان کا یہی نتیجہ نکلتا تھا کہ ممکن ہے کہ وہ بچہ اس میں رکھنا اور کہیں چھپانا, اس کو خبر ہو گئی کہ یہ بچہ ہے اس کو چھپایا جائے گا اس صندوق کے اندر اور کہیں رکھا جائے گا, تو آپ کو یہ خدشہ غائب ہو گیا, خدشہ پیدا ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ فرعون کو جا کر بتا دے, تو آپ نے 70 دینار اس کو دے دیے تک اس کا منہ بند رہے, 70 دینار ادھر وہ لالچی نکلا, 70 دینار ادھر سے بھی لے لیے اور ادھر فرعون سے بھی انعام و اکرام کے لالچ میں ان اس کو بھی بتانے کے لیے چل رہے, ادھر سے بھی لے لیے اور فرعون کو بھی بتانے کے لیے چل نکلا. اب مفسرین نے لکھا کہ جب وہ فرعون کے دربار میں گیا اور بتانے کے لیے جب اس نے زبان کھولی تو اللہ پاک نے اس کو گونگا کر دیا, وہ گونگا ہو گیا, کچھ نہ بتا سکا, پھر واپس پلٹا دروازے تک باہر نکلا تو زبان ٹھیک ہو گئی, پھر بولنے لگ گیا, پھر واپس پلٹا بتانے کے لیے اللہ پاک نے زبان اس کو گونگا کر دیا, پھر واپس پلٹا پھر زبان ٹھیک ہو گئی, اس نے کہا تو ٹھیک ہے زبان, پھر تیسری بار گیا بتانے کے لیے, تیسری بار بھی گونگا ہوا, پھر واپس آیا زبان ٹھیک ہو گئی, پھر واپس پلٹا چوتھی بار کیا بتانے کے لیے, چوتھی بار گونگا, یہاں تک کہ 7 بار وہ واپس پلٹا اور 7 بار اللہ پاک نے اس کی زبان کو گونگا کر, پھر اس نے سمجھا کہ یہ تو کوئی خدائی راز اس کے اندر موجود ہے, یہ تو خدا کا راز ہے, تو اس نے اپنی زبان بند کر دی اور کبھی کسی کو نہیں بتایا. سو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے خوب دودھ پلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ریشمی حریر کے اندر لپیٹا اور لپیٹ کر بڑے پیار سے صندوق میں رکھا, صندوق بند کر دیا اور بند کر کے صندوق اس کو دریا نیل کے حوالے کر دیا, اور قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا, موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے, وقالت لاخته قصیه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی اس صندوق کے ساتھ ساتھ چلتی ہے اور خبر کر اور پتا رکھے یہ صندوق کہاں جاتا ہے, کہاں ٹھہرتا ہے, کون اسے اٹھاتا ہے. اب عن جنوب وہ اجنبی بن کر وقالت لاخته قصیه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون, وہ اجنبی بن کر اس صندوق کے ساتھ ساتھ چل پڑی, ساتھ ساتھ چل پڑی اور کسی کو شک بھی نہ ہونے دیا کہ یہ صندوق ہے جس کی میں نگرانی کر رہی ہوں, ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اب فرعون اور اس کی بیوی حضرت آفیہ وہ اپنے محل کے اوپر سے اس نہر کا دریا سے نکلنے والی ایک نہر جو اس کے محل کے قریب سے گزر رہی ہے اس نہر کا نظارہ کر رہے تھے, دیکھا کہ ایک صندوق تیرتا ہوا رہا, فرعون کی نظر اس پہ پڑی, دیکھا تھا آفیہ دیکھو یہ کیا تیر رہا, وہ دونوں آگے بڑھے, فرعون نے اٹھانا چاہا وہ صندوق اسے اٹھایا نہ گیا, کافر تھا وہ پاک اور مقدس صندوق, وہ اس کو ہاتھ اس نے لگا دیا لیکن وہ اسے اٹھایا نہ گیا. اب حضرت آفیہ آگے بڑھی, وہ صاحب ایمان تھی اور بنی اسرائیل میں سے صاحب ایمان تھی, اللہ کی توحید کا اقرار کرتی تھی, بیوی ہو کر خامن کو خدا نہیں مانتی, خامن کو خدا نہیں مانتی, اور آقا ہی روزہ شاخنا تھا کہ اگر خدا کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو خریدا, لیکن شوہر ہو کر بھی سجدہ اس کو جائز نہیں, ایسے شوہر بھی سجدہ جائز نہیں تو ایک خدا مان کر سجدہ کرنا کیسے جائز ہو سکتا؟ خدا مان کر سجدہ کرنا کیسے جائز ہو سکتا؟ سو وہ اللہ کی بندی اللہ کو مانتی تھی. جب اس نے ساجد ایمان خاتون نے ہاتھ لگایا, ہاتھ لگایا تو وہ صندوق ہلکا نکلا, اٹھا لیا, باہر لے آئے, اب محل میں لے گئے. اب فرعون نے کھولنا چاہا, وہ کھل نہیں رہا, کھل نہیں رہا. حضرت آسیہ نے ہاتھ لگایا تو بڑے آرام سے کھل گیا. ادھر کھلا اور ادھر دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت بچہ آرام سے مزے کی نیند اس میں سو رہا ہے, آرام کر رہا آنکھیں چھو جان گئی, اتنا خوبصورت بچہ. فرعون حیران ہو گیا, اب کیا ہوا؟ اب قرآن مجید کہتا ہے وقالت امراۃ فرعون قرۃ عین لی ولک, فرعون نے قتل کا ارادہ کیا تو اس نے فرعون کی بیوی یعنی حضرت آسیہ نے کہا, قرآن مجید کہتا ہے وقالت امراۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا, کہا کہ اب اس کو قتل نہ کرنا, تم نے اتنے ہزاروں بچے مروائے, وہ جو تیرے اقتدار کے زوال کا سبب جس نے بننا تھا, ممکن ہے کہ وہ تو مارا جا چکا ہو, قتل ہو چکا ہو, اب یہ کہ اس کو میرے لیے زندہ رکھ دے, کیونکہ ہماری اولاد نہیں ہے, ہمارا بچہ نہیں ہے, ہم اس کو اپنا بچہ سمجھ کے پائیں. اولاد نہیں تھی فرعون کی, بیٹا نہیں تھا, بیٹی تھی, بیٹا نہیں تھا, اولاد اس کی ایک بیٹی تھی, بیٹا نہیں تھا. اب فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر تم کہتے چلو تمہاری خاطر میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں کہ تمہاری گودھری ہو جائے, تمہاری خواہش دن رات کا رونا اب مجھ سے نہیں تیرا دیکھا جاتا, جو تم اولاد کے لیے طرف جب تم بچے کی خواہش کرتے ہو, جب تم روتی ہو تو وہ آنسو مجھ سے نہیں دیکھے جاتے, چل تیری گودھری ہو جائے, یہی میری بھی خوشی اس میں مجھ میں ہے, چل میں اس کو قتل نہیں کرتا, چھوڑ دیا. اب اللہ کی شان کہ 90,000 بچہ جس بچے کو مروانے کے لیے قتل کر دیا گیا تھا, وہی بچہ اللہ پاک نے, وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں اللہ پاک نے فرعون کے گھر میں اس کی پرورش شروع کروا دی. اللہ کی شان فرعون کے گھر میں موسیٰ پل رہا ہے, فرعون کے گھر میں موسیٰ پلتا, فرعون کے گھر میں موسیٰ پلا کرتا. سو اب پرورش شروع ہو گئی, پرورش کیسے؟ آغاز کے اندر یعنی آپ نے پکڑا حضرت آسیہ نے سینے سے لگایا, دودھ پلا, یعنی اب دودھ تو اس میں تھا نہیں کیونکہ وہ یعنی اولاد نہیں تھی تو دودھ بھی نہیں تھا. اب گائیوں کے اندر حکم کر دیا, جاری کر دیا گیا کہ گائیاں ساری جمع ہو جائیں تو دودھ پلانے والی گائیاں, ایک سے بڑھ کر ایک گائی آئی, اب گائیاں آتی گئیں دودھ پینے کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا تھا. وہاں وہ حضرت مریم بھی تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن, انہوں نے کہا کہ میں ایک بھائی کو جانتی ہوں, میں خاتون کو بتایا نہیں کہ یہ میرا بھائی ہے اور وہ میری ماں, بتایا نہیں, یعنی کہ میں ایک خاتون کو جانتی ہوں, ممکن ہے کہ یعنی یہ بچہ اس کا دودھ پی لے. حکم ہوا کہ جاؤ بلا کے لیا, حضرت مریم گئی اپنے والدہ کو ساری سرکار بتائی کہ وہ بچہ یعنی بھائی وہ فرعون کے محل میں پہنچ گیا تھا اور فرعون نے اس کو یعنی آسیہ نے اپنا بیٹا بنا لیا اور بڑے یعنی لاڈ کر رہے ہیں, بڑا پیار کر رہے ہیں اور سارے شہر کی دائیاں آئی ہیں, کسی کا دودھ نہیں پیا, چل ماں اس کو چل کے بھائی کو چل کے دودھ پیتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ خوش ہو گئے اور قرآن مجید کہتا ہے, قرآن اشاع فرماتا ہے کہ فرددنا ہو الى امه کئی تقرع الباب ولا تحزن, اور ہم نے لوٹا دیا موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. تو ہم نے فرددنا ہو الى امه کئی تقرع الباب, ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا, ایک تو حفاظت کی دریا میں ڈوبنے نہیں دیا اور دوسرا لوٹا دیا اس کی طرف, اور تیسرا کرشمہ یہ کہ جس کے حکومت کو ختم کرنا تھا اسی کے گھر میں اللہ پاک نے پرورش کی ہے. دوسرا اللہ پاک کی شان ہے, اس کی قدرت ہے, انسان اس کی حکمت نہیں سمجھ سکتا. تو قرآن جی کہتا ہے کہ سردرا علاؤ میں کہ تو کر رہے ہوا, ہم نے لوٹا دیا موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف, لوٹا دیا پلٹا دیا. اب آپ نے دودھ پلایا تو پھر فور ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پی لیا, دودھ پی لیا اور حامان کو شک گزرا, اس نے کہا کہ یہ ساری دائیوں کا کسی دائی کا دودھ نہیں پیا, وہ بڑا چڑھا تھا فرعون کی طرح فرونی والا چڑھا تھا, وہ سمجھ گیا کہ ممکن ہے کہ اسی خاتون کا بیٹا ہو. اس نے سوال کیا کہ کہیں یہ تیرا بیٹا تو نہیں, تو آپ نے حکمتاً جواب دے دیا نہیں نہیں, جس طرح دوسری دائیاں ہیں میں بھی ایک خاتون ہوں, لیکن یہ ہے کہ بس اتفاق کی بات ہے کہ اس نے میرا دودھ پی لیا. بہرحال بات آئی گئی ہوگی اور پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد آپ کو دودھ پلانے لگ گئے, اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر یہاں موسیٰ نے لکھا کہ وہ جو بیٹی تھی فرعون کی, جب وہ بچہ اٹھایا گیا صندوق سے نکالا گیا تو وہ یعنی پیار سے سینے سے لگائی جاتے ہیں, حضرت آسیہ سے پکڑ کر اس فرعون کی بیٹی نے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑا اور سینے سے لگایا. اب اس کی یعنی بیٹی کو برس کے داغ, برس کی بیماری تھی. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے پکڑ کر گلے لگایا, ادھر
آپ کا تھوڑا سا ناگ مبارک ناگ مبارک اس کے جسم سے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برس کی بیماری کو دور کروانا، اسی وقت اس کی برس کی بیماری دور ہو گئی. اور حضرت علی آنکھ نے کہا کہ دیکھو یہ بچہ کتنی بھٹک والا بچہ ہے، یہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. چھو لا تقتلوا انسان فانا، اس کو مت قتل کر، ممکن ہے کہ یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو جائے. اور نہ تک نہ والا کا جام اس کو اپنا بیٹا بنا لے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش شروع ہوگی. اب ایک روز کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی تشریف فرما ہے، لیتے ہیں، فرعون آیا اور بڑی یعنی پیار سے اس نے اٹھایا اور چومنا چاہا، گود میں لے کر چومنا چاہا، گود میں کھلا رہا ہے، چومنا چاہا. جب چومنا چاہا اور اس نے اپنا منہ آگے کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی پکڑ کر ایک تماچا اس کے چہرے میں، موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی سے پکڑا اور تماچا مار دیا اس کے چہرے پر. اب اس کو کھٹکا ہوا، کہ یہ بچہ اتنی چھوٹی سی عمر میں مجھے تماچا مار رہا ہے، یہی وہ بچہ نہ ہو کہ جو میرے زوال کا سبب بنے گا، یہی وہ بچہ نہ ہو کہ جو میرے اقتدار کے اندر دڑانے ڈالے گا، میرے تخت کو ریزا ریزا کرنے والا بچہ نہ ہو. وہ جو خواب میں نے دیکھا تھا، وہ جو زلزلہ آیا تھا، وہ جو آگ جو ہے وہ بڑی فرینڈ کے محلے سے نکلی تھی جس نے تباہ و برباد کیا سب کچھ، وہ یہی بچہ نہ ہو. اسی بچے کے ہاتھوں کو میرا اقتدار جو ہے وہ آگ، وہ یعنی غضب اللہ کا غضب آگ بن کر طوفان بن کر اسی بچے کے ہاتھوں میں پر مسلط نہ ہو. شب گزرا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر دیا. ادھر تماچا کھا کر پھر فور داڑھی پکڑ کر تماچا مارا تو اس نے پھر فور قتل کرنے کا ارادہ کر دیا. وہی حضرت آسیہ، انہوں نے کہا کہ یہ حضرت آسیہ کہ کیوں میں نے تم بچے، یہ بچوں کی ایسی عادات ہوتی ہیں تو بے اختیار بچے ایسا کام کرتے ہیں. بچہ ہے، ایسا کام ہو گیا تو اسے یہ امر نہیں ظاہر ہوتا کہ اس نے کوئی ارادہ بنوانا، یہ بچہ ہے، چھوٹے بچے کا کیا ارادہ ہو سکتا. تو سر اس کو نے مارا. اس نے کہا کہ اچھا میں ایک امتحان کرتا ہوں. اس نے ایک برتن کے اندر سرخ وہ کچھ کوئلے، جلتے ہوئے کوئلے، سرخ انگارے وہ منگوائے، اور دوسرے قسط میں اس نے سرخ جاپوت رکھ دیے. اب رنگ دونوں کا ایک طرح کا رنگ، سرخ انگارے اور سرخ جاپوت، ایک برتن میں سرخ جاپوت ہے، ایک برتن میں سرخ انگارے ہیں. اب دل میں خیال کیا کہ اگر کہا کہ آسیہ اگر یہ بچہ یاقوت کی طرف بڑھا تو میں سمجھ جاؤں کہ یہ بچہ سیاح ہے، اسے ارادہ تھا مجھے مارا، آگ سے بچا. اور اگر یہ بچہ آگے آگ کی طرف بڑھ گیا تو پھر میں سمجھوں گا کہ واقعی یہ جو ہے نا وہ اس کو یعنی ابھی یعنی کوئی اچھا ہے بھلے کہ کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی تمیز نہیں ہے، ارادہ اس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے. اگر آگ کی طرف بڑھ گیا تو بچے چونکہ وہ آگ اور یعنی اس میں کوئی ایسی چھوٹی چیزوں میں کوئی فرق نہیں کرتے کہ اس میں کیا نقصان ہے نفع نقصان، ان کو خبر نہیں ہوتی. اگر پھر آگ پکڑ لی تو میں سمجھتا دبا کے یہ بچہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اگر پھر جاپوت سرخ جاپوتوں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو میں قتل کر دوں گا. فیصلہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اب وہ یاقوت منگوائے گئے، سرخ یاقوت، ایک تھال میں وہ رکھے گئے، ایک تھال میں سرخ جلتے ہوئے سرخ کوئلے رکھے گئے. موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف چھوڑ دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام اب یاقوت کی طرف بڑھ رہے ہیں، یاقوت کی طرف بڑھ رہے ہیں، یاقوت والے تھال کی طرف. اور ادھر سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کا ہاتھ یاقوت کے آپ کا رخ یاقوت والے تھال کی طرف سے موڑ کر آپ کی طرف کر دیا، حفاظت کرنا آپ کی طرف کر دیا. اب آپ نے وہ آگ کا انگارا پکڑا اور پکڑ کر منہ میں رکھ لیا، زبان تھوڑی سی جل گئی. یہ منظر دیکھا تو پھر انہوں نے کہا ہاں اب مجھے یقین آ گیا یہ واقعی سچا، یہ میرے لیے نقصان دہ، تھوڑی سی زبان جل گئی. یہی وجہ تھی کہ نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت آ گئی تھی، لکنت تھوڑی سی پیدا ہو گئی تھی. اور دعا کرتے تھے مولا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولا یہ جو عقدہ ہے، یہ بیرا ہے میری زبان میں، اس کو کھول دے تاکہ لوگ میری زبان کو تسلسل کے ساتھ جب میں بولوں تو میری گفتگو سمجھ جائیں. دعا کیا کرتے تھے. تو جب وہ لکنت وہ چلنے کے زبان کے جلنے کی وجہ سے تھوڑی سی لکنت پیدا ہو گئی تھی اور تھوڑا سا لکنت کے ساتھ بولا کرتے تھے. اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 برس تک فرعون کے محل میں، 30 سال تک فرعون کے محل میں رہے. اور یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف روانہ ہوتی ہیں، وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور پھر یہ ہے کہ اپنی فوج کو تیار کر کے انقلاب کے لیے، اور وہ سارے مراحل انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں بیان کریں گے. پھر یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بنی اسرائیل قوم کو یعنی حفاظت کے ساتھ بچا کے لے جاتے ہیں، پھر کس طرح فرعون جو ہے وہ عذاب کا شکار ہوتا ہے اور کس طرح فرعونیوں کے تسلط سے اور ظلم سے بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو بچایا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے. جیسے کہ قرآن کہتا ہے عزت جیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم یستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. باقی بیان انشاءاللہ.
اللہ بس نے اپنے فرمائے اور اس قرآن کو سمجھنے کی قرآن پہلے کی سکے یاد کرو کہ جب رہائی بھی ہوں گی تم کو آل فرعون سے جو تمہیں سب برا عذاب دکھاتے تھے, تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے, اور اسی میں ایک امتحان تھا ازمائش کی تمہارے رب کی طرف سے. اور یاد کرو کہ جب شک کر دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو دریا کو اور تم کو نجات دی, وہ اگر اپنا حالت کے رو میں آلے کے رو کو کر دیا وہ ان تم تم ضرور اور تم وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے متعدد مقامات پر بیشتر مقامات پر بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے, اور بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کئی مقامات پر قرآن مجید نے تفصیلی ذکر کیا ہے. اور پہلے پارہ میں خالق کائنات بنی اسرائیل کو یعنی یہودیوں کو وہ یہود جو مدینہ میں رہتے تھے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کا انکار کرتے تھے, عقائد و جناح صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و پرچہ کو نبی اور رسول تسلیم نہیں کرتے تھے, باوجود اس کے کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں اور علامات اپنی کتاب کے اندر یعنی تورات کے اندر موجود کرتے تھے. اس کے باوجود انہیں جب نبی اور رسول ماننے سے انکار کر دیا تو پھر خالی کی کائنات میں انہیں اپنی نعمت یاد کرائی اور فرمایا کہ یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر فرمائی اور تم کو فرعون سے اور آل فرعون سے نجات عطا کی. اور اسی قصہ بنی اسرائیل کا بیان پچھلے دو تین دروس سے جاری ہے. پچھلے درس میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تھا, یعنی فرعون کا ذکر ختم ہوا تھا اور ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا بیان شروع ہوا, آپ کی ولادت کا ذکر, اور پھر کس طرح خالق کائنات نے آپ کی حفاظت فرمائی اور کس طرح جلتے ہوئے تنور سے بچایا اور پھر موجیں مارتی ہوئی دریائے نیل کی سرکش لہروں سے آپ کے سوریوں کو محفوظ اور معمول کر کے فرعون کے ہاتھوں تک پہنچایا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں شروع ہو گئی. اور حضرت آسیہ انہوں نے آپ کی پرورش بڑی محبت کے ساتھ شروع کر دی, اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے وعدہ کے مطابق کہ میں یہ بیٹا تمہاری طرف لوٹا دوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو آپ کے دودھ پلانے پر مقرر کر دیا. اور قرآن مجید اس واقعہ کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیسویں پارے کی سورہ قصص میں بیان کرناتا ہے. وحرمنا عليه المرادع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. اور جب تمام گائیوں کا دودھ پینے سے آپ نے انکار کر دیا اور تمام گائے کسی کا دودھ نہ پیا تو اللہ پاک شاطمت ہے کہ ہم نے منع کر دیا ان کو دودھ پلانے سے, یعنی تمام گائیوں میں سے کوئی ایسی گائے نہ پیتی جس کا دودھ موسیٰ علیہ السلام پیتے. فقال هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. تو پھر وہ آپ کی بہن نے فرعون سے کہا کہ کیا میں ایک ایسی خاتون کو نہ لاؤں کہ جو مجھے امید ہے کہ وہ اس کا دودھ پیے گا. فرزدناہ الیہ کی تقرر عینھا ولا تحزن. اور ہم نے موسیٰ کو ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا تاکہ وہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنے. ولا تحزن, اور تاکہ وہ حالت ہجر میں غم نہ کرتی رہیں, جدائی میں دکھ نہ محسوس کرتی رہیں. ولتعلم ان وعد اللہ حق, اور اے موسیٰ کی ماں تو نے جان لیا کہ بے شک تیرے اللہ کا وعدہ ہی حق ہے. ولکن اکثر ہوں گا یا نمون, لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ اکثر لوگ اس کا یقین نہیں رکھتے. آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا بیان اور آغاز. قرآن کی شاعت مت ہے ولما بالغ شدہ حکم علما بخزار کا نظر مسلم. اور جب پرورش پا کر اپنی بھری جوانی کی عمر کو پہنچے موسیٰ علیہ السلام اور قوت جسمانیہ اور عقلیہ سے درست ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا ہو, اور ہم اسی طرح محسنوں کو صلہ دیا کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈ سے اور بڑی محبت سے پل رہے ہیں اور دن گزر رہے ہیں. اور اس نے لکھا کہ جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو ایک روز فرعون کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو فرعون نے اچانک اپنی باغبان کو آواز دی. وہ جو اس کے گھر کے اندر جو اس نے محل میں جو چھوٹے موٹے جانور پال رکھے تھے ان جانوروں پر اس نے ایک نگہبان مقرر کر رکھا تھا, ایک محافظ مقرر کر رکھا تھا. اس کو آواز دی اور اس نے کہا کہ میرے مرغ جو ہیں یہ جنگلی مرغ تھے اس نے گھر میں رکھے ہوئے تھے, اس نے آواز دی کہا کہ ان مرغوں کو آزاد کرو. اس نے وہ پنجرا کھولا اور دربا کھولا تو اس نے جب مرغوں کو آزاد کروایا تو ایک مرغ باہر نکلا. اور جس طرح یہ مرغ باہر نکلتے وہ پر یعنی پنجرے سے نکلے دربے سے نکلے تو وہ پروں کو اس طرح پھڑاتے ہیں اور ایک آواز دیتے ہیں جس طرح کہ وہ خزان کے اندر جس طرح کی آواز ہوتی ہے تو وہ کوک لگاتے ہیں. تو اس طرح وہ مرغ نے آواز دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اچانک اس کی طرف دھیان کیا اور اس کو دیکھا اور ارشاد نے کیا مرغ تو نے سچ کہا, مرغ تو نے سچ کہا, 8 سال کی عمر تو کیا مرغ تو نے سچ کہا. اور فرعون نے ان کی طرف دیکھنے کہا کہ موسیٰ یہ کیا بات کہی تم نے, یہ مرغ نے کیا کہا اور تو نے یہ کیا کہا کہ سچ کہا, کیا کہا ہے مرغ نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مرغ یہ کہہ رہا ہے, مرغ نے اللہ رب العزت کی یعنی اپنے پاک پروردگار کی تعریف کی, اس کی حمد بیان کی ہے اور یہ کہا ہے کہ کتنا عظیم ہے وہ رب جو اپنے بندوں کو نعمتوں سے نوازتا ہے اور کتنا عظیم ہے وہ رب کہ جس نے ایک چرواہے کے بیٹے پر دن رات اپنی نعمتوں کی بارش کی. یہ فرعون چرواہے کا بیٹا تھا, اس کا باپ بکریاں چراتا تھا, فرعون کا باپ بکریاں چراتا تھا. اس کی تاریخ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کہاں کیا تھا, اصفہان سے چلا تھا اور مزدوری کی تلاش میں یعنی پیسے کی تلاش میں محنت کر کے پیسہ قرض ہو گیا تھا, مقروض ہو گیا تھا, قرض ہو گیا کہ اس کے سر پر, تو وہ قرضہ اتارنے کے لیے پیسے کی تلاش میں شام کی طرف آیا, ملک شام سے پھر یہ مصر میں آیا اور پھر یہ جس طرح بادشاہ تک پہنچا آپ کو بتا چکا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ مرغ نے کہا ہے کہ وہ کتنا عظیم پروردگار ہے کہ جس نے ایک چرواہے کے بیٹے پر دن رات اپنی رحمتوں کی بارش کی ہے, اپنی نعمتوں کی بارش کی ہے, لیکن وہ چرواہے کا بیٹا کتنا یعنی ناہنجار اور کتنا نافرمان ہے کہ اپنے اسی رب کو بھول گیا, اپنے اسی خالق اور مالک کو بھول گیا. یہ کہا ہے مرغ نے, موسیٰ چندر ہے کہ یہ مرغ نے یہ کہا. اس نے کہا کہ میں اس کو تسلیم نہیں کرتا جب تک یہ مرغ بغبانِ فصیح مجھے یعنی ایسی بولی میں بات نہ کرے جو مجھے سمجھ نہ آ جائے. جب تک ہماری گفتگو میں, جب تک ہماری لینگویج میں, ہماری زبان میں ہم سے بات نہ کرے, میں یہ کیسے تسلیم کر لوں کہ مرغ نے یہ کہا. موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال کی عمر تشریف فرما ہے اشارہ کیا کہ مرغ جو کہا ہے فرعون کی زبان میں اس کو بتا دے. اس نے لکھا کہ وہ فرعون کی زبان میں, وہ اس وقت کی مرغز زبان تھی, اس زبان میں فرعون سے مخاطب ہو کر کہا کہ وہ کتنا پروردگار, کتنا پاک ہے اور کتنا عظیم ہے کہ جو اپنے ایک نافرمان بندے پر کہ جو دن رات اس کی نافرمانی کر رہا ہے مگر رب پھر بھی دن رات اس پر اپنی نعمتیں لٹا رہا ہے. تو فرعون نے یہ منظر دیکھا تو بہت پریشان ہوا, اس کا رنگ اڑ گیا, چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا, حیران ہو گیا, پریشان ہو گیا. اور اس سوچ کے اندر گم ہو گیا کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے بلکہ یہ کوئی انتہائی کو غیر معمولی قسم کی ہستی ہے کہ جو ہمارے جو زیر سایہ پرورش کر رہی تھی. اور پھر 9 سال کی جب عمر ہوئی, 9 سال کی عمر, تو ایک روز سانپ تخت میں بٹھایا ہوا ہے فرعون نے 9 سال کی عمر, تو اچانک اس نے اپنی عادت کے مطابق اللہ رب العزت کی شان میں گزاری کرنا شروع کر دی اور اپنی یعنی خدائی کا اعلان کرنا شروع کر دیا اور معذرت تک اللہ پاک کی توہین کرنا شروع کر دی, اس کی صفات کی توہین کرنا شروع کر دی. اور لوگ اس کہنے لگا, دربار سے کہنے لگا کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں میرے سوا کی. تو اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے, اللہ پاک نے قوت آپ کو عطا فرمائی تھی, بہت قوت عطا فرمائی تھی. یہاں تک آگے چل کر بیان ہوگا کہ ایک پتھر جس کو مسلم کے مطابق بعض مسلم بناتے ہیں کہ 10 افراد مل کر اٹھاتے ہیں, اور سیری عزیزی میں شاہ عبد العزیز محبت سے بڑی رحمت نے لکھا کہ اس پتھر کو 40 افراد مل کر اٹھاتے تھے, تو موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اس پتھر کو اٹھا لیا. یعنی اتنی قوت اللہ پاک نے آپ کو عطا کی. تو 9 سال کی عمر میں جب آپ نے یہ دیکھا کہ فرعون کے ساتھ تخت پہ بیٹھے ہوئے, اور آپ نے دیکھا کہ اس طرح فرعون اللہ پاک کی بارگاہ میں گستاخی کر رہا ہے, تو آپ کو جلال آ گیا اور غصے سے آپ تخت سے نیچے اترے اور زور سے لات تخت کو دے مارا, جس سے کیا ہوا کہ تخت کے 2 پائے ٹوٹ گئے اور تخت الٹا ہو گیا, فرعون نیچے گر گیا. اور فرعون نیچے گرا, سارے درباری کھڑے ہیں سامنے, وہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں, عجیب منظر ہے کہ فرعون نیچے گرا ہوا ہے, تخت الٹا ہوا ہے, 2 پائے ٹوٹے ہوئے ہیں, فرعون کے یعنی جسم سے خون جاری ہو گیا ہے, منہ سے خون نکلا. آپ دوڑ کر حضرت یاسر کے پاس پہنچ گئے, فرعون بھاگا بھاگا کیش کے عالم میں وہاں پہنچا اور آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. این اسی لمحے پھر حضرت آسیہ وہ آڑے آ گئی, رضی اللہ تعالیٰ نے آڑے آ گئی اور کہا کہ میں تمہیں قتل کرنے کی اجازت نہیں دوں گا. یہ ایسا ہی بچے, یہ بچپن کی عمر ہوتی ہے, یہ جوانی کی عمر ہوتی ہے, اس طرح کی یہ جو لڑک بن کی عمر ہوتی ہے, اس طرح کی لاوانی قسم کی عمر ہوتی ہے, تو ایسا نہیں کہ یہ تمہارا دشمن ہے. اور یہی غصہ جو آج تم نے دیکھا ہے, اپنی ذات پر دیکھا ہے, تو اپنا حوصلہ رکھ اور یہ تم یہ ذہن میں کیوں نہیں رکھتا کہ یہی غصہ موسیٰ کا جب یہ جمع ہوگا تو یہی غصہ تیرے دشمنوں کے خلاف استعمال کرے گا, یہی غیظ و غضب تیرے دشمنوں کے خلاف استعمال ہوگا. فرعون کی عقل میں کھوپڑی میں وبات آ گئی, تو اس نے مارا یہ کہ وہ جنرل داد کر گیا, لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ نہایت مرعوب ہو گیا اور نہایت متعجب ہو گیا کہ اتنا یعنی یہ وہ عام کی ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے جو ہمارے گھر میں پرورش پا رہی تھی. جب آپ کی عمر اور انہیں بچپن کے یام میں 10-12 سال کی عمر ہوئی, تو ایک روز فرعون کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں تو اچانک یعنی وہ روسٹ رکھا ہوا تھا, ایک پورے کا پورا بکرا, چھوٹا بکرا, وہ پورے کا پورا بکرا روسٹ کر کے دم پخت کا استعمال کیا تفصیل ہے جن شاہ مدد دے میں دم پخت کر کے, تو دم پخت کا معنی ہے یعنی روسٹ, اس انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو روسٹ بنتا, تو روسٹ کر کے پورا بکرا سامنے رکھا ہوا تھا, تو فرعون ہاتھ بڑھا کر اس کو کھانا چاہتا تھا کہ اچانک آپ نے اشارہ کر کے کہا تو تم بھی اس نیلا اجنت حکم سے کھڑا ہو جا, وہ روز شدہ بکرا وہ یعنی زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا, زندہ ہو کر باہر بھاگ گیا. یعنی یہ جو کچھ واقعات اس نے دیکھے موسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں, وہ نہایت مرعوب ہو گیا. پھر یہ کہ وہ نہایت ادب عذاب سے آپ سے پیش آتا تھا, بڑے ادب عذاب سے بڑی محبت سے آپ کے ساتھ پیش آتا تھا. اور جب آپ کی عمر مبارک 23 برس کی ہو گئی, تو ایک روز گھر سے نکلے اور دریائے نیل کے کنارے چلے گئے اور وضو کیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نماز ادا کرنے لگے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی, نماز ادا کی, نوافل ادا کیے. یہ دیکھا تو ایک شخص یعنی اس نے یہ منظر دیکھ رہا تھا, جب یہ نماز ادا کر ایک شخص یہ منظر دیکھ رہا تھا, اس نے جا کر پھر فرعون کو بتانا چاہا. آپ نے سلام پھیری, دعا مانگ کر اس طرح متوجہ ہوئے, دیکھا شخص بڑے غور سے دیکھ رہا تھا, وہ بھاگا آتا کہ موسیٰ میں جا کر بتاتا ہوں فرعون کہ تم عبادت کر رہے ہو, وہ تحقیق کرے کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو, کس کو اپنا رب مانتے ہو. اس نے بھاگ کر فرعون کی طرف جانا چاہا, آپ نے حکم دیا کہ زمین اس کو جکڑ لے. اس نے زمین نے آپ کو زانوں تک, اس کو اس شخص کو آپ کے حکم پر زانوں تک جکڑ لیا. اس نے بہت کوشش کی, بڑے ہاتھ پاؤں مارے لیکن نکل نہ سکا. پھر ہاتھ اٹھ کر لگا, موسیٰ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا, خدا نے مصیبت سے میری جان چھڑواؤ. تو آپ نے زمین کو حکم دیا, زمین اب اس کو چھوڑ دی, اس نے وعدہ کر دیا. اس نے تو زبان روک لی, اس نے کسی کو جا کر نہیں بتایا, زبان روک لی. لیکن یہ ہے کہ آپ کا معمول بن گیا کہ آپ یعنی روزانہ نکلتے, دریائے نیل پر تشریف لاتے, وضو فرماتے اور نماز ادا کر کے اللہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتے, اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے, اس کی حمد اور اس کی مناجات بیان کرتے, اس کی حمد بیان کرتے, اس کی تسبیح بیان کرتے. تو اچانک آہستہ آہستہ یعنی مخبری ہو گئی, بہرحال کسی نے دیکھا اور جا کے مخبری کر دی. آہستہ آہستہ بات پھیل گئی کہ موسیٰ روزانہ جا کر ایک یعنی عبادت کرتا ہے کہ جس میں سجدہ بھی ہوتا ہے, اس میں رکوع بھی ہوتا ہے, پھر دعا کرتا ہے اور اپنے مالک اور مالک کو کوئی رب ہے جس کو پکارتا ہے, جس کو پکا دیتا. تو موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا پوچھا تفتیش کرتے ہوئے کہ وہ کون سا رب ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو. نہ پہلے فرعون نے کہا کہ درباریوں سے کہا اچھا تم ٹو میں رہنا تھا جاسوس میں رہنا جاسوسی میں رہنا جب وہ عبادت کر رہا ہو موسیٰ تو مجھے بتا دینا. تو لوگ ٹو میں رہ گئے ٹو میں مبتلا ہو گئے تجسس کرنے لگے. اب ایک روز وہ عبادت کر رہے تھے فرعون کی اطلاع ہوگی کہ وہ عبادت کر رہے ہیں. وہ یہ نکایا اور اس نے دیکھا کہ وہ عبادت کریں. عبادت سے جب فارغ ہوئی تو فرعون نے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ تو آپ نے زومانہ قسم کا جملہ بولا. یعنی زومانہ جملہ وہ ہوتا ہے کہ جملہ ایک ہو مگر مانے دو نکل رہے ہو. مانے جملہ ایک ہو مگر مانے دو نکل رہے ہو. آپ نے فرمایا کہ میں تم پوچھ رہے ہو کہ میں کس کی عبادت کرتا ہوں؟ سنو میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں کہ جو مجھے کھلاتا ہے جو مجھے پلاتا ہے جو مجھے پہناتا ہے جو مجھے کھلاتا ہے میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو مجھے کھلاتا ہے جو مجھے پلاتا ہے جو مجھے کہلاتا ہے. فرعون نے کہا اچھا یہ تو اچھی بات ہے میں ہی تمہیں کھلاتا ہوں میں ہی تمہیں کہلاتا ہوں میں ہی تمہیں کھلاتا ہوں تو یہ تو سارے کام تو میں کروں. اچھا ٹھیک ہے تم یہ کرتے ہو کام تو آپ کو عبادت جو ہے وہ اس کا راستہ کھل جائے اپنے عبادت کرتے رہتے. اور بلاخر یعنی جو عمر بڑھتی گئی آپ کا چونکہ آپ بنی اسرائیل میں سے تھے